آگے سبق دیکھیے بھائی. فصل فی احکام الشجاج ولا قود فی الشجاج الا فی الموضحة عمدا لانه لا يمكن حفظ المماثلة فی غیر الموضحة وفيها يمكن. وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالى القصاص فيما قبل الموضحة. فصل فی احکام الشجاج, یہ فصل ہے شجاج کے احکام کے بیان میں. شجاج جمع ہے شجتن کی, اور میں پہلے آپ کو بتلا چکا ہوں کہ سر اور چہرے میں جو زخم ہو اس کو شجتن کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی بدن میں کوئی زخم ہو تو اس کو جراحتن کہتے ہیں بھائی. تو سر اور چہرے کا زخم کیا کہلاتا ہے؟ شجتن. اور باقی جسم میں کہیں زخم ہو وہ جراحتن کہلاتا ہے. اور بالخصوص یہ سر اور چہرے کے زخموں کا حکم بیان کرتے ہیں, اور ان کے اندر دیت اور وہ عرش وغیرہ آئے گا. وجہ اس کی یہ کہ چہرہ اور سر جو ہیں وہ انسان کے ظاہر ہوتے ہیں, اور ان پر جب کوئی زخم وغیرہ لگے گا تو اس کا نشان باقی رہے گا, اور وہ نشان جو ہے وہ بدنما معلوم ہوتا ہے, بدنما لگتا ہے, برا لگتا ہے. تو اس بدنمائی کی وجہ سے اس میں زمان وغیرہ آتا ہے بھائی, جبکہ باقی بدن تو ہر وقت سارا کھلا نہیں ہوتا بھائی. تو لہذا ان میں یہ تفصیل نہیں ہے, البتہ سر کے زخموں میں یہ تفصیل ہے جو آگے یہ بیان کریں گے بھائی. تو شجاج جمع ہے شجتن کی. تو فصل فی احکام الشجاج, یہ فصل ہے شجاج کے احکام کے بیان میں, یعنی سر اور چہرے کے زخموں کے احکام کے بیان میں بھائی. اچھا, سر اور چہرے کے زخم بھائی, یاد رکھیے یہ سر اور چہرے کے زخم 10 قسم کے ہیں بھائی, 10 قسم کے. تفصیل آپ لکھ لیجئے, آگے کتاب کے اندر بھی ان کا ذکر آ رہا ہے لیکن کتاب میں ترتیب سے نہیں ہے. آپ ان کے نام بھی لکھ لیں, ان میں سے ہر ایک کی تفصیل لکھ لیں تو آپ کو بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بھائی. جی لکھیے بھائی, سر اور چہرے کے زخم, سر اور چہرے کے زخم 10 قسم کے ہیں, 10 قسم کے ہیں. نمبر 1 حارصہ, نمبر 1 حارصہ, نمبر دیتے جائیں بھائی ساتھ ساتھ. حارصہ, ہا الف را صاد بھائی, صاد اور گول تا بھائی. حارصتن, حارصتن. حارصہ وہ زخم ہے جس میں کھال پر خراش آ جائے, حارصہ وہ زخم ہے جس میں کھال پر خراش آ جائے. حراسا یحرسو کا معنی ہے کھال کا چھل جانا, حراسا یحرسو کا معنی ہے کھال کا چھل جانا, کھال پر خراش آنا. تو اسی سے اس زخم کا نام کیا ہے؟ حارسا, جس میں کھال پر خراش آ گئی بھائی. نمبر 2, دوسرا زخم جو ہے وہ ہے دامعہ, دامعہ, دال الف میم عین اور گولتا, دامعتن, دامعتن. دامعہ وہ زخم جس میں خون ظاہر ہو مگر بہے نہ, جس میں خون ظاہر ہو مگر بہے نہ. یہ دم عن سے ہے, یہ دم عن سے ہے, یہ دم عن سے ہے, اور دم عن آنسو کو کہتے ہیں, اور دم عن آنسو کو کہتے ہیں. جیسے کبھی آنکھ میں آنسو ظاہر ہو جاتا ہے, جیسے آنکھ میں کبھی آنسو ظاہر ہو جاتا ہے, البتہ بہتا نہیں, البتہ بہتا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بعض اوقات آنسو جو ہے وہ آنکھ کے اندر ہی رہتا ہے, آنکھ بھر آتی ہے لیکن باہر نہیں بہتا وہ آنسو. تو اسی طرح یہاں دامعہ بھی وہ زخم ہے جس کے اوپر خون تو ظاہر ہوا لیکن اس زخم کے اوپر ہی رہا, اسے بہا نہیں بئی. تو یہ زخم کیا کہلاتا ہے؟ دامعتن بئی, یہ دمعن سے ہے بھئی, آنسو. تو اس میں بھی خون جو ہے وہ آنسو کے مثل نمودار ہو جاتا ہے جلد کے اوپر. نمبر تین بئی, نمبر تین ہے دامیتن بئی. دامیتن, دال الف میم یا اور گولتا, میم یا اور گولتا, دامیتن وہ زخم جس میں خون بہے, وہ زخم جس میں خون یعنی دم بہے, جس میں خون یعنی دم بہے. تو یہ دم سے ہے, تو یہ دم سے ہے. وجہ تسمیہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں چونکہ خون بہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دامیتن بھائی, دامیتن. چوتھا زخم ہے بازعہ بھائی, بازعہ, با الف زاد, زاد, عین اور گولتا, بازعتن. بازعہ وہ زخم جس میں کھال کٹ جائے, بازعہ وہ زخم جس میں کھال کٹ جائے. بزع یبزعو کا معنی ہوتا ہے کاٹنا, بزع یبزعو کا معنی ہے کاٹنا. تو یہ زخم بازعہ کہلاتا ہے جس میں کھال کٹ جاتی ہے. آگے لکھیے بھائی, نمبر پانچ متلاحمہ, متلاحمہ, میم تا ہے, تا دو نقطوں والی, لام الف ہا میم اور گولتا, یہ لحم سے ہے, لحم گوشت کو کہتے ہیں. متلاحمہ یہ وہ زخم ہے جس میں کھال کے ساتھ ساتھ کچھ گوشت بھی کٹ جائے, جس میں کھال کے ساتھ ساتھ کچھ گوشت بھی کٹ جائے مگر ہڈی کو نقصان نہ پہنچے, مگر ہڈی کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ لحم سے ہے, تو یہ لحم سے ہے. وجہ تسمیہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وجہ تسمیہ بھی لکھتے جائیں, یہ آپ کے کام آئے گی بھائی. تو یہ لحم سے ہے, تو یہ چونکہ اس میں گوشت کو کٹ جاتا ہے اس لیے اس کو متلاحمہ کہتے ہیں. نمبر چھ بھائی, اگلے زخم کا نام ہے سمحاق, سمحاق, سین میم ہا الف اور قاف دو نقطوں والا بھائی, قاف, سمحاق, سمحاق وہ زخم جو سمحاق تک جا پہنچے, وہ زخم جو سمحاق تک جا پہنچے. سمحاق ایک باریک جھلی کا نام ہے, سمحاق ایک باریک جھلی, ایک باریک پردے کا نام ہے جو سر کی ہڈی اور گوشت کے درمیان ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ سر کی جو ہڈی ہے اور اس کے اوپر یہ جو کھال اور گوشت ہے, اس کے درمیان ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے بھائی, باریک سی جھلی, باریک سا پردہ ہوتا ہے, اس کو سمحاق کہتے ہیں. تو جو زخم اس کی گہرائی تک پہنچ جائے کہ سمحاق نظر آنے لگے, تو اس زخم کا نام ہی سمحاق ہے بھائی, سمحاق ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی اسے سمحاق کیوں کہتے ہیں؟ اگلا زخم ہے نمبر سات موزحہ, نمبر سات موزحہ, میم و زاد, صاد زاد بھائی, میم و زاد ہا اور گولتا, میم و زاد ہا اور گولتا, موزحتن, موزحتن. موزحہ وہ زخم جس میں ہڈی ظاہر ہو, जिसमें हड्डी जाहिर हो मगर टूटे ना औजहा यूजह ईजाह का माना है जाहिर करना, औजहा यूजह ईजाह का माना है जाहिर करना। तो इस जख्म ने भी चूंकि हड्डी को जाहिर कर दिया इसलिए यह मूजिहा कहलाता है। वजह तस्मिया समझ में आ गई भाई। अगला जख्म है भाई 8 नंबर, हाशिमा। हाशिमा हा है भाई, हा वो हा, हा अलिफ शीन मीम गोलता, हाशिमतुन। ये सब के नाम आगे किताब में भी आ जाएंगे, तो अगर कहीं कोई मामूली गलती हुई है नाम लिखने में तो वो इसलाह कर लीजिएगा भाई। हाशिमा, हाशिमा वो जख्म जो हड्डी को तोड़ दे, हाशिमा वो जख्म जो हड्डी को तोड़ दे। अलबत्ता हड्डी अपनी जगह ही रहे, अलबत्ता हड्डी अपनी जगह ही रहे। हशामा यहशिमु का माना है तोड़ना, हशामा यहशिमु का माना है तोड़ना, तो उसी से हाशिमा है भाई, वो जख्म जिसने हड्डी को तोड़ दिया। नंबर 9 भाई, अगले जख्म का नाम है मुनक्किला भाई, मुनक्किला। ये नकल से है भाई, मीम नून काफ दो नुक्तों वाला लाम और गोलता। मुनक्किलतुन, काफ पर शद भी डाल दें, मुनक्किलतुन वो जख्म जिसमें हड्डी टूटने के बाद अपनी जगह से बिल्कुल हट जाए, वो जख्म जिसमें हड्डी टूटने के बाद अपनी जगह से हट जाए। तो मुनक्किला वो जख्म है जिसमें हड्डी टूटने के बाद अपनी जगह से हट जाए। तो ये नकल से है, नकल भाई। मुनक्किला मुंतकिल करने वाला, देखो इस जख्म ने भी क्या किया, हड्डी को अपनी जगह से मुंतकिल कर दिया, इसलिए यह मुनक्किला कहलाता है भाई, मुनक्किला। और अगला जख्म है 10 नंबर भाई, आमतुन। आमतुन अलिफ मद लिखें, अलिफ अलिफ के ऊपर मद और मीम मुशद्दद और गोलता, आमतुन। अलिफ मद आ और मीम और गोलता, मीम और गोलता, मीम पर शद लिखें, आमतुन। आमतुन वो जख्म है, आमतुन वो जख्म है जो उम्मे दिमाग तक पहुंच जाए, जो उम्मे दिमाग तक पहुंच जाए, जो उम्मे दिमाग तक पहुंच जाए। उम्मे दिमाग वो बारीक झिल्ली है, उम्मे दिमाग वो बारीक झिल्ली है जिसमें दिमाग महफूज होता है, जिसमें दिमाग महफूज होता है। क्योंकि यह जख्म उम्मे दिमाग तक पहुंचता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, आमतुन भाई, आमतुन, आमतुन। तो यह जख्म चूंकि उम्मे दिमाग तक पहुंचता है इसलिए इसको आमतुन कहते हैं भाई। एक 11वां जख्म भी है भाई, लिखें भाई, एक 11वां जख्म भी है जिसका नाम दामिगा है, एक 11वां जख्म भी है जिसका नाम दामिगा है, दाल अलिफ मीम गैन और गोलता, दामिगतुन। एक 11वां जख्म भी है जिसका नाम दामिगतुन है, जिसमें दिमाग अपनी जगह से खारिज हो जाए, जिसमें दिमाग अपनी जगह से खारिज हो जाए। اسے ذکر نہیں کیا، اسے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس میں عموماً آدمی بچتا نہیں، اسے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس میں عموماً آدمی بچتا نہیں۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہیں سر کے 10 زخم بھائی، حارثہ، دامعہ، دامیہ، باضعہ، متلاحمہ، سمحاق، موزحہ، ہاشمہ، منقلہ اور عامہ بھائی۔ جبکہ دامغہ کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اس میں انسان بچتا نہیں ہے بھائی عموماً۔ جی اب اس کاغذ کو بھی ذرا سامنے رکھنا، یہ جو آپ نے لکھا، اور کتاب پر بھی نظر رکھنا بھائی، ذرا اس کاغذ پر نظر ڈالیں، اس میں موزحہ کتنے نمبر پر ہے؟ ساتویں نمبر پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ صرف اس موزحہ میں قصاص ہے اور زخموں میں قصاص نہیں، جو موزحہ سے پہلے زخم ہیں ان میں بھی قصاص نہیں، اور جو موزحہ کے بعد ہیں ان میں بھی قصاص نہیں بھائی۔ دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں ولا قبض فی الشجاج الا فی الموزحۃ عمدا، اور قصاص نہیں ہے سر اور چہرے کے زخموں میں، الا فی الموزحۃ عمدا، مگر موزحہ کے اندر جبکہ وہ عمدن ہو، جان بوجھ کر لگایا جائے۔ بھائی موزحہ کے حکم میں فرق آئے گا، عمدن ہو تو قصاص، اور غلطی سے ہو تو اس میں نصف عشر دیت آئے گی۔ کتنی آئے گی؟
نصف
عشر دیت آئے گی۔ نصف عشر کتنا بنتا ہے؟
پانچ
اونٹ بھائی، کل آپ نے تفصیل پڑھی تھی بھائی، نصف عشر دیکھو، سو کے 10 حصے کرو، ایک حصے میں کتنا آیا؟ 10، یہ ہے عشر 10، اس 10 کو آدھا کر دو کتنا بنا؟ پانچ، یہ ہے نصف عشر بھائی، یعنی 20واں حصہ۔ تو موزحہ اگر جان بوجھ کر لگایا گیا تو قصاص، اور اگر غلطی سے لگایا گیا تو نصف عشر۔ توجہ ہے؟ جبکہ باقی جتنے زخم ہیں وہ چاہے عمدن ہوں یا خطاً ہوں، ان کے حکم میں تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں قصاص آ ہی نہیں سکتا۔ ابھی آپ کو بتلا دیا، قصاص صرف کس میں آئے گا؟ موزحہ میں آئے گا، باقیوں میں قصاص نہیں۔ تو باقیوں کے اندر زمان آئے گا، بعد میں حکومت عدل ہے اور بعض میں زمان ہے، لیکن جو بھی آئے گا وہ چاہے عمدن ہو یا خطاً ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی چیز آئے گی، فرق نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں ولا قبض فی الشجاج الا فی الموزحۃ عمدن، اور قصاص نہیں ہے سر اور چہرے کے زخموں میں سوائے موزحہ کے جب وہ جان بوجھ کر ہو۔ لانہ لا یمکن حفظ المماثلۃ فی غیر الموزحۃ، بھئی باقیوں کے اندر قصاص کیوں نہیں؟ وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لانہ لا یمکن حفظ المماثلۃ فی غیر الموزحۃ، کیونکہ ممکن نہیں ہے برابری کی حفاظت کرنا موزحہ کے علاوہ میں، موزحہ کے علاوہ باقی جو 9 زخم ہیں ان میں برابری نہیں ہو سکتی، اور قصاص تو وہاں آتا ہے جہاں برابری ہو سکے۔ ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ کاٹا تھا تو قصاص میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں زخم ہیں، یہاں برابری نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ کچھ زخم آپ نے دیکھا، کچھ میں کھال پر خراش آئی، کچھ میں کچھ گوشت کٹ گیا یا کھال کٹ گئی، کچھ میں خون ظاہر ہوا وغیرہ، آپ نے تفصیل پڑھی، تو وہاں برابری نہیں ہو سکتی۔ آپ بالکل اتنا ہی زخم لگا دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی، کوئی فرق ہوگا، یا کم لگ جائے گا یا زیادہ لگ جائے گا بھائی، برابری نہیں ہو سکتی۔ اور جو موزحہ کے بعد والے ہیں، یعنی اس سے بھی جو بڑے زخم ہیں، ان میں چونکہ ہڈی ٹوٹ رہی ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہڈی کے اندر قصاص نہیں ہے سوائے دانت کے بھائی، تو ان میں قصاص نہیں۔ تو موزحہ سے کم جو ہیں ان میں بھی قصاص نہیں کیونکہ برابری نہیں ہو سکتی، اور موزحہ کے جو بعد ہیں ان میں بھی قصاص نہیں کیونکہ برابری نہیں ہو سکتی۔ موزحہ میں برابری ہو سکتی ہے کیونکہ موزحہ کہاں تک پہنچا؟ ہڈی تک، اس میں ہڈی ظاہر ہو گئی، تو وہ تو آسان معاملہ ہے۔ اس دوسرے کو بھی ایسا ہی زخم لگاؤ کہ کہاں تک پہنچ جائے؟ ہڈی تک پہنچ جائے بھائی، برابری ہو گئی بھائی۔ جبکہ باقی میں ہو سکتا ہے آپ کچھ کم گہرا لگا دیں یا زیادہ لگا دیں، تو اس میں برابری نہیں ہو سکتی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لئنہ لا یمکن حفظ المماثلت فی غیر الموزحتی، اس لیے کیونکہ برابری کی رعایت نہیں ہو سکتی موزحہ کے علاوہ میں، وفیہا یمکن اور موزحہ میں ممکن ہے یعنی اس میں برابری ہو سکتی ہے، وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، وقال محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں القصاص فیما قبل الموزحتی کہ موزحہ سے ماقبل میں بھی قصاص ہے، وہ موزحہ سے ماقبل میں بھی قصاص کے قائل ہیں اور خود صورت بتلا رہے ہیں کہ کیسے قصاص ان میں لیا جائے گا، تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی کسی سلائی وغیرہ ہے کسی چیز کے ذریعے اس زخم کی گہرائی ماپ لی جائے گی، جو مجرم نے زخم لگایا ہے اس زخم کی گہرائی ماپ لی جائے گی اور پھر ایک لوہے کا ٹکڑا اتنا ہی تیار کر کے اور پھر اس کے ساتھ اس کو اتنا ہی گہرا زخم لگا دیا جائے گا۔ دیکھیے خود بیان کر رہے ہیں، بی این یصبر غورها بمصبار، صبر یصبرو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی گہرائی ناپنا، صبر یصبرو، اور اسی سے آگے آ رہا ہے مصبار، مصبار یہ اسی صبر یصبرو سے ہے، مصبار اس میں آلہ ہے، اس میں آلہ گہرائی ناپنے کا جو آلہ ہو اس کو مصبار کہتے ہیں، کوئی سلائی وغیرہ یا کوئی چیز جس کے ذریعے بھی کسی چیز کی گہرائی ماپی جائے اس کو مصبار کہتے ہیں، اور غوروہا غورن جو ہے وہ گہرائی کو کہتے ہیں، کہتے ہیں بی این یصبر غورها بمصبار، یہ بات تصویریہ ہے، صورت بتلا رہے ہیں کہ کس طرح قصاص لیا جائے گا، کہتے ہیں بی صورت کہ این یصبر غورها کہ اس زخم کی گہرائی ناپ لی جائے، بمصبار کسی آلے کے ذریعے، گہرائی ناپنے کے کسی آلے کے ذریعے کسی سلائی کے ذریعے اس زخم کی گہرائی ناپ لی جائے، ثم یتخذ حدیدۃ بقدر ذالک، پھر ایک لوہے کا تیز ٹکڑا جو ہے وہ لیا جائے اسی کے برابر، اسی کے بقدر ایک تیز لوہے کا ٹکڑا لیا جائے، ویقطع بها مقدار ما قطع، اور اس کے ساتھ کاٹ دی جائے اتنی مقدار جو اس شخص نے کاٹی تھی، تو اس طرح قصاص لیا جا سکتا ہے، بات سمجھ میں آگے، وہی ما یوزح العزم ای یظہره، موزحہ کہتے کس کو ہیں، اب وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہی سر چہرے کا وہ زخم ہے، ما یوزح العزم جو ہڈی کو ظاہر کر دے، ای یظہره یعنی اسے ظاہر کر دے، وفیہا خطأ نصف عشر دیتی، اور اس میں غلطی کی صورت میں نصف عشر دیت ہے یعنی دیت کا بیسواں حصہ یعنی پانچ اونٹ ہیں بھائی، وفی الحاشمت عشرها اور حاشمہ کے اندر جو ہے عشر دیت ہے، کتنا ہے عشر دیت ہے، وہی التی تکسر العظم یہ وہ زخم ہے جو ہڈی کو توڑ دے، میں نے سب کی وجہیں بیان کر دی بھائی، یہ بھی اب ساتھ ساتھ وجہیں ذکر کریں گے، تو شروع انہوں نے کہاں سے کیا، موزحہ سے، موزحہ کتنے نمبر زخم تھا، جو میں نے لکھوائے تھے اس پہ بھی نظر رکھیں، موزحہ کتنے نمبر تھا، سات نمبر، یوں کریں جو پہلی سطر میں موزحہ آیا تھا نا، الا فی الموزحت عمدن، اس پر سات نمبر لگا لیں تاکہ آپ کو یہاں بھی پھر یاد رہے، یہ سات نمبر، ساتویں نمبر پر یہ زخم آتا ہے، اور آگے آیا حاشمہ، اس پر لکھیں آٹھ نمبر، اچھا تو کہتے ہیں وفی الحاشمت عشرها اور حاشمہ میں عشر دیت ہے، حاشمہ میں عشر دیت ہے، کیا مانا عشر دیت، کتنے اونٹ آئیں گے، دس اونٹ آئیں گے، تو کہتے ہیں وہی التی تکسر العظم یہ وہ زخم ہے جو ہڈی کو توڑ دے، وفی المنقلت عشرها و نصف عشرها اور منقلہ میں عشر اور نصف عشر ہے، عشر کتنا دس اور نصف عشر کتنا پانچ یعنی پندرہ اونٹ ہیں منقلہ میں پندرہ، تو کہتے ہیں وفی المنقلت عشرها و نصف عشرها اور منقلہ میں عشر اور نصف عشر دیت ہے، منقلہ پر نو نمبر لگائیں بھئی، یہ نواں زخم آ گیا، وہی التی تحول العظم بعد الکسر اور یہ وہ زخم ہے جو منتقل کر دیتا ہے ہڈی کو بعد الکسر توڑنے کے بعد، تو یہ وہ زخم ہے جو ہڈی کو توڑنے کے بعد منتقل کر دیتا ہے، حول یحول تحویل کا ایک معنی ہے بدلنا اور ایک اس کا معنی ہے منتقل کرنا، یہاں تو یہاں منتقل کرنے کے معنی میں ہے، تو یہ وہ زخم ہے جو ہڈی کو منتقل کر دیتا ہے توڑنے کے بعد، وفی العامتی والجائفتی ثلثها اور عامہ کے اندر بھائی عامہ کتنے نمبر پر ہے؟
دس.
اس پر دس نمبر لگائیں. وفیل عام متی اور عامہ کے اندر, ول جائفتی اور جائفہ کے اندر, سلوسوہا ای سلوسو دیتی, سلو سے دیت ہے. دیت کے تین حصے کریں تو ایک حصہ اس کے اندر آئے گا, یعنی 33 اونٹ اور کچھ زائد بھائی, 33 اونٹ اور کچھ زائد بھائی. عامہ تو سر اور چہرے کا زخم ہے, یہ جائفہ کیا ہے؟ جائفہ یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے, جائفہ جوف سے ہے, جوف جوف پیٹ کو کہتے ہیں. تو جائفہ وہ زخم جو اندر پیٹ تک پہنچ جائے, چاہے پیٹ کی طرف سے ہو, چاہے کمر کی طرف سے ہو, چاہے سینے کی طرف سے ہو, جو بھی زخم بہت گہرا ہے اندر پیٹ تک پہنچ گیا ہے اس کو جائفہ کہتے ہیں. اسی طرح اگر گردن میں کوئی زخم لگایا اور وہ اندر خوراک کی نالی تک وہ زخم پہنچ گیا, اتنا گہرا زخم لگایا, تو اس کو بھی جائفہ کہتے ہیں. تو یہ پیٹ اور کمر وغیرہ اور اسی طرح گردن کا جو زخم ہے اس کو جائفہ کہتے ہیں. تو سوال, یہاں تو سر اور چہرے کے زخم ذکر ہو رہے ہیں, یہاں پیٹ کے زخم کو کیوں ذکر کیا؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ عامہ کے اندر بھی سلو سے دیت آتی ہے اور جائفہ کے اندر بھی سلو سے دیت آتی ہے, تو چونکہ دونوں کا حکم ایک تھا اس لیے عامہ کے ساتھ جائفہ کو بھی ذکر کر دیا. تو دیکھیے کہتے ہیں وفیل عام متی ول جائفتی سلوسوہا, اور عامہ اور جائفہ کے اندر سلو سے دیت ہے. العام مت التی تصل الى ام دماغ, عامہ وہ زخم ہے جو پہنچ جائے ام دماغ تک. بھائی ام دماغ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی الجلد التی فیہ دماغ, یہ وہ جھلی ہے جس کے اندر دماغ ہوتا ہے. والجائفت, اور جائفہ جو ہے, الجراحت التي وصلت الى الجوف, وہ زخم ہے. دیکھا الجائفت الجراحت کا لفظ لے کر آئے, سر اور چہرے کے علاوہ اور زخم کو کیا کہتے ہیں؟ جراحت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں والجائفت الجراحت التي وصلت الى الجوف, جائفہ وہ زخم ہے جو کہ اندر پیٹ تک پہنچ جائے. وفی جائفت نفدت سلوساہا, صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے دوسرے کو ایسا جائفہ لگایا کہ دوسری طرف نکل گیا, پیٹ کی طرف سے زخم لگایا تھا وہ کمر کی طرف نکل گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یا کمر کی طرف سے لگایا تھا وہ پیٹ کی طرف سے باہر نکل آیا, یعنی آر پار زخم پہنچ گیا. تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ دو جائفہ بن گئے, ایک سامنے کی طرف سے ایک پیچھے کی طرف سے, تو لہذا اس میں دو جائفوں کی دیت آئے گی. تو ایک میں سلوس ہے, دوسرے میں بھی سلوس آ گیا, تو دو سلوس دینے پڑیں گے. یہ مانا ہے وفی جائفت نفادت. دیکھا جائفہ نکیرہ اور اس کے بعد نفذت فعل آیا, تو یہ اس کی صفت بنے گا. وفی جائفت نفذت, اور ایسا جائفہ جو نافذ ہو, جو کیا ہو؟ جو نافذ ہو جائے, یعنی دونوں طرف نکل جائے. سلوساہا, یہ اصل میں تھا سلوسانیہا, اس دیت کے دو سلوس ہوں گے, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. لأنها بمنزلة الجائفتين, کیونکہ یہ دو جائفوں کے درجے میں ہے. والحارستی اي وفي الحارستی, پیچھے آیا تھا نا, وفي الحاشمتی وفي المنقلتی وفي العامتی, تو یہ عامہ پر عطف کر لیں, اس پر فی داخل تھا تو وہ مجرور تھا, یہ بھی مجرور ہوگا. تو کہتے ہیں والحارستی والدامعتی والدامیتی والباضعتی والمتلاحمتی والسمحاق حکومت العدل. کہتے ہیں حارسہ, دامعہ, دامیہ, باضعہ, متلاحمہ اور سمحاق میں حکومت العدل, حکومت عدل ہے, یعنی ایک عادل آدمی کا فیصلہ, ایک عادل آدمی کا فیصلہ. ان سب پر نمبر بھی لگا لیں بھائی. حارسہ سے نمبر ایک شروع ہے, حارسہ نمبر ایک, دامعہ نمبر دو, دامیہ نمبر تین, بازعہ نمبر چار, متلاحمہ نمبر پانچ, سمحاق نمبر چھ. بھائی دیکھیے آپ خود بیان کر رہے ہیں, ایک ایک زخم کی تفصیل بیان کریں گے. ای ما یحرس الجلد ای یخدشہ, یعنی وہ زخم جو کھال کو چھیل دے. ای یخدشہ, یخدشو کا بھی وہی معنی ہے جو کھال کو چھیل دے بھائی, اس پر خراش آ جائے. دوسرا وما یظہر الدم, دامعہ کو دامعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وما یظہر الدم، وہ زخم جو خون کو ظاہر کر دے، ولا یسیلہ، لیکن اس کو بہائے نہ، ظاہر تو خون ہو لیکن بہائے نہ اس کو، قدم من العین، جیسے کہ آنسو آنکھ سے، جیسے کہ آنسو آنکھ سے. یہ مین کی جگہ فی ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال تمام نسخوں میں یہاں مین ہی ہے بھائی. تو قدم فی العین، پھر زیادہ بات واضح ہو جاتی. جیسے آنسو کس کے اندر ہو؟ آنکھ میں ہو بھائی، آنکھ سے بہے نہ بھائی. اگلا زخم، ہر ایک کا معنی بیان کرتے جا رہے ہیں. وما یسیل الدم، اور وہ زخم جو خون کو بہا دے، یہ کس کا معنی بیان کر رہے ہیں؟ یہ دامعہ کے بارے میں بتلایا. دامعہ وہ ہے جو خون کو ظاہر کرے، ولا یسیلہ، اور اس کو بہائے نہ، قدم من العین. وما یسیل الدم، اور وہ زخم جو خون کو بہا دے، یہ دامیہ آ گیا بھائی. دامیہ اس سے پیچھے دامعہ تھا بھائی. معنی ہر ایک کا بیان کرتے جا رہے ہیں، جس ترتیب سے متن میں آئے ہیں اسی ترتیب سے ان کے معنی بیان کرتے جا رہے ہیں. وما یبزع الجلد، بازعہ وہ ہے، ما یبزع الجلد ای یقطعہ، یعنی اس کو کاٹ دے، اس کو کاٹ دے. وما یأخذ فی اللحم، یہ متلاحمہ کا بیان آ گیا، وہ جو گوشت میں پکڑ لے، یعنی گوشت تک پہنچ جائے، جو گوشت تک پہنچ جائے، یعنی گوشت کو بھی کاٹ دے. وما یصل الی السمحاق، یہ سمحاق زخم کا بیان آ گیا، ما یصل الی السمحاق، جو سمحاق تک پہنچ جائے. ای جلد رقیقت بین اللحم وعظم الرأس، یعنی وہ جو باریک جلی ہے گوشت اور سر کی ہڈی کے درمیان، وہاں تک زخم پہنچ جائے. ثم فسر حکومت العدل بقوله، پھر ماتن نے تفسیر کی حکومت عدل کی اپنے اس قول کے ذریعے. فیقوم عبد بلا هذا الاثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين من الديه هو هي. حکومت عدل میں نے بتلایا تھا، یہ عدل بمانے عادل کے ہے، یعنی کوئی عادل قابل اعتماد آدمی، سمجھدار آدمی. اور حکومت کا معنی ہے فیصلہ، حکومت عدل یعنی کسی قابل اعتماد سمجھدار آدمی کا فیصلہ. اور اس کا طریقہ بھی میں نے ذکر کیا تھا، اب وہی متن میں بیان کر رہے ہیں. تو حکومت عدل کسے کہتے ہیں؟ وہ بیان کریں گے کہ مثلا ایک شخص نے کسی کے سر پر زخم لگا دیا، وہ موضحہ کے علاوہ کوئی اور زخم ہے بھائی، موضحہ سے جو کم ہے بھائی، موضحہ سے جو کم، چھ پہلے چھ زخم ہیں ان میں سے کوئی زخم ہے، اب اس کی وجہ سے سر یا چہرے پر داغ بن گیا، نشان بن گیا، تو اس کے اندر حکومت عدل ہے. یعنی جو ایک قابل اعتماد سمجھدار آدمی جو فیصلہ کرے گا، اتنا زمان اس مجرم پر لازم کر دیا جائے گا کہ وہ اس کی ادائیگی کرے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کو وہ زخم لگایا گیا ہے، یعنی وہ جو مظلوم ہے جس کو زخم لگایا گیا ہے، اس عمر کا ایک غلام فرض کر لیں گے. اگر اتنی ہی عمر کا ایک غلام ہو تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ مثلا اس غلام کی قیمت ہے 1000 درہم. پھر دیکھا جائے گا اگر اس غلام کے چہرے پر یا سر پر ایسا ہی زخم اور ایسا داغ لگ جائے تو اس کی قیمت میں کتنی کمی آئے گی. مثلا اس زخم کی وجہ سے اس کی قیمت میں 100 درہم کی کمی آ گئی، تو غلام کی کل قیمت کتنی؟ 1000. اور اس زخم کی وجہ سے کمی کتنی آئی؟ 100 درہم. اور یہ 100000 کا کتنا حصہ ہے؟ 10واں حصہ ہے. معلوم ہوا اس زخم کی وجہ سے غلام کو جو نقصان پہنچا وہ عشر قیمت ہے، اس کی قیمت کا 10واں حصہ ہے. تو آزاد آدمی کے اندر تو دیت ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی اس کی دیت کا 10واں حصہ زمان واجب کر دیا جائے گا. دیت کتنی ہے ایک آزاد آدمی کی؟ 10000 درہم. اور اس کا 10واں حصہ کتنا؟ 1000 درہم. گویا اس شخص کو اس زخم کی وجہ سے 1000 درہم کا نقصان پہنچا ہے، تو وہ اس مجرم پر لازم کر دیے جائیں گے، وہ ادا کرے گا. یہ ہے حکومت عدل. دیکھیے اب اسی کو بیان کریں گے. تو کہتے ہیں فیقوم عبد بلا ھذا الاثر, پس قیمت لگائی جائے گی ایک غلام کی بغیر اس نشان کے, ثم معه, پھر اس نشان کے ساتھ اس کی قیمت لگائی جائے گی, فقدر التفاوت بین القیمتین من الدیت, پس وہ جو فرق کی مقدار ہے, تفاوت کا معنی فرق اور قدر مقدار, فقدر التفاوت تو وہ جو فرق کی مقدار ہے, بین القیمتین ان دو قیمتوں کے درمیان, منت دیتی وہ دیت میں سے, اتنا ہی دیت میں سے, ہوا ہیا وہ, یہ حکومت عدل ہے, وہ حکومت
عدل.
عبارت سمجھ میں آئی کہ وہ جو دو قیمتوں میں فرق تھا, ایک قیمت کتنی تھی غلام کی, ویسے بغیر نشان کی قیمت تھی 1000 اور نشان کے ساتھ قیمت کتنی تھی 900, تو فرق کتنا تھا 100, یعنی دسواں حصہ فرق تھا, دسواں حصہ, تو اتنا ہی فرق ان دو قیمتوں میں جو فرق ہے وہ فرق منت دیتی, کس میں سے, دیت میں سے, یعنی دیت میں بھی, یعنی اتنا دسواں حصہ جو ہے, ہوا ہیا وہ, یہ حکومت عدل ہے. بات سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں ہوا یرجع الى قدر التفاوت وهي ترجع الى حکومت العدل. یہ ہوا ہیا متن میں آیا, یہ ہوا ضمیر سے کیا مراد, یہ کس کی طرف راجع ہے, اور ہیا سے کیا مراد, بتلا رہے ہیں ہوا یرجع الى قدر التفاوت, کہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے قدر التفاوت کی طرف, جو آیا, جو متن میں آیا, فرق کی مقدار جو ہے, اور وہیا, اور ہیا ضمیر ترجع الى حکومت العدل, وہ حکومت عدل کی طرف لوٹ رہی ہے, تو کہتے ہیں وہ حکومت عدل ہے بھائی. فیفرض, پس فرض کیا جائے گا, ان ھذا الحر عبد, کہ یہ آزاد آدمی جو ہے وہ غلام ہے, وقیمتہ بلا ھذا الاثر 1000 درہم, اور اس کی قیمت بغیر اس نشان کے 1000 درہم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, اور یہ فرق ہر آدمی نہیں نکال سکتا, جو غلاموں کی بیع و شراء کا ماہر ہوگا, جس کا کام ہی غلاموں کی خرید و فروخت ہوگی, وہی اندازہ لگا سکے گا, کیونکہ اس کا کام ہی غلاموں کی خرید و فروخت ہے, تو اس کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے قیمت میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے بھائی. جیسے ایک شخص گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ گاڑی میں ایک عیب آئے تو کتنی قیمت کم ہوتی ہے, دوسرا عیب آئے تو اس میں کتنی قیمت کم ہوتی ہے. کہتے ہیں فیفرض, پس فرض کیا جائے گا, ان ھذا الحر عبد, کہ یہ آزاد جو ہے وہ غلام ہے, وقیمتہ بلا ھذا الاثر 1000 درہم, اور اس غلام کی قیمت بغیر اس نشان کے 1000 درہم ھے, ومع ھذا الاثر 900 درہم, اور اس نشان کے ساتھ اس کی قیمت جو ہے وہ 900 درہم ھے. 900, 9 کو الگ لکھا ہے, 100 کو الگ لکھا ہے, نہیں بھائی, ان کو جوڑ کر لکھنا چاہیے, جوڑ کر, عربی رسم الخط کے اندر ملا کر لکھا جاتا ہے 100 کے ساتھ عدد کو بھائی, عدد کو, یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا 900, جب علیحدہ ہو تو اس کو 900 پڑھیں گے, 900, نواں حصہ, 100 کا 9, یہ فرق کے لیے, اگر ملا کر لکھیں گے تو پھر پڑھیں گے 900. جیسے لکھا ہو 500, تو خا میم سین اور میا کو ساتھ جوڑ کر لکھنا ہے, 500 لکھنا ہے, اور اگر علیحدہ لکھیں گے تو دراصل یہ 500 آپ نے نہیں لکھا بلکہ 500 بھائی لکھ دیا, یعنی وہ اس کا جز بن جاتا ہے اس کے مطابق. تو کہتے ہیں وما حاد الاثر 900 درہم, اور اس نشان کے ساتھ اس کی قیمت جو ہے 900 درہم ہے. فتفاوت بینہما 100 درہم, تو فرق ان دو قیمتوں کے درمیان وہ 100 درہم ہے. وہ ہوا عشر الالف, اور وہ 1000 کا عشر ہے, یعنی دسواں حصہ ہے. فَيُؤْخَذُ هَذَا التَّفَاوُتُ مِنَ الدِّيَتِ, پس لیا جائے گا اسی فرق کو, مِنَ الدِّيَتِ, کس میں سے, دیت میں سے. وَهِيَ 10000 درہم, اور دیت جو ہے وہ تو 10000 درہم ہے. فَعُشْرُهَا 1000 درہم, تو اس دیت کا عشر جو ہے وہ 1000 درہم ہے, تو وہ زمان واجب کر دیا جائے گا. فَهُوَ حَكُومَتُ الْعَدْلِ, تو یہ حکومت عدل ہے. وَبِهِ يُفْتَى, اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا, اسی پر فتویٰ ہے. بھئی دراصل حکومت عدل کے بارے میں ایک امام تحاوی رحمہ اللہ کا قول ہے اور ایک امام کرخی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور یہ جو ذکر کیا یہ امام تحاوی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ بھی یفتا، اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، بھئی اس پر فتویٰ ہے، جبکہ دوسرا قول امام کرخی کا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، یہیں پر سمجھ لیں بھئی۔ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو انہوں نے کیا بتلایا، امام تحاوی کیا فرماتے ہیں کہ پہلے چھ زخموں کے اندر حکومت عدل ہے، حکومت عدل ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، بتلایا کہ اس طرح کیا جائے گا، جبکہ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکومت عدل یہ ہے، حکومت عدل یہ ہے کہ یہ جو زخم لگا ہے دیکھا جائے گا یہ موزحہ کا کتنا حصہ بنتا ہے، یہ موزحہ کا کتنا حصہ بنتا ہے، اور موزحہ میں کتنے اونٹ آتے تھے، پانچ اونٹ، نصف عشر آتا تھا نا، پانچ اونٹ، تو یہ جو زخم لگایا ہے یہ موزحہ کے مقابلے میں کتنا ہے، یہ اگر اس کے آدھا ہے، آدھا ہے، تو پھر اس کے اندر اس نصف عشر کا آدھا آ جائے گا، یعنی ڈھائی اونٹ آ جائیں گے، اور اگر یہ اس کا سلس ہے، موزحہ کا، موزحہ کے مقابلے میں یہ والا زخم صرف سلس ہے، چھوٹا سا حصہ ہے، تو پھر اس صورت میں موزحہ کا سلس یہاں آ جائے گا، اور اگر یہ اس کا ربع ہے تو اس کے اندر اس کا ربع آ جائے گا۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وہ بھی یفتا، اور اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ احتراز ان عما قال الکرخی رحمہ اللہ، یہ احتراز ہے اس سے جو امام کرخی رحم اللہ نے فرمایا، کہ انہ ینظر مقدار هذه الشجت من الموزحت، کہ دیکھا جائے گا اس زخم کی جو مقدار ہے، من الموزحت، موزحہ کے مقابلے میں اس زخم کی مقدار کتنی ہے، یہ موزحہ سے کم ہے نا، یہ چھ کے چھ، تو کم ہوگا، کتنا کم ہے، اس سے نصف ہے، اس سے یا سلس ہے یا ربع ہے، تو اتنا ہی موزحہ کا حصہ اس پر مقرر کر دیا جائے گا۔ تو یہ معنی کہ انہ ینظر مقدار هذه الشجت من الموزحت، کہ دیکھا جائے گا اس زخم کی مقدار کو، من الموزحت، موزحہ کے مقابلے میں، فیجب بقدر ذلك من نصف عشر الدیت، تو پس واجب کیا جائے گا اسی کے بقدر نصف عشر دیت میں سے۔ میری کتاب میں ہے نصف العشر، العشر پر الف لام ہے آپ کی کتابوں میں؟
جی،
الف لام نہیں ہونا چاہیے بھائی، من نصف عشر الدیت، یہ مضاف ہے الدیت کی طرف بھائی، نصف عشر دیت میں سے، بھائی یہ نصف عشر دیت، یہ وہ موزحہ کی اندر جو زمان آتا ہے بھائی۔ آگے دیکھیے بھائی، وفی کل اصابع بلا کف، جی وفی کل اصابع ہے آپ کی کتابوں میں،
جی
اور تمام انگلیوں میں، بلا کفن، بغیر ہتھیلی کے، یہ عبارت اس میں بھی بہرحال ترجمہ تو ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن اور نسخوں کے اندر شرع وقایہ کے جو دوسرے نسخے ہیں ان میں عبارت ذرا بہتر ہے، وہاں ہے وفی اصابع یدن، یہ کل کا لفظ نہیں ہے، اور اصابع کے بعد ید کا لفظ ہے، وفی اصابع یدن بلا کفن، اور ہاتھ کی انگلیوں میں بغیر ہتھیلی کے، ومعہا، اور ہتھیلی کے ساتھ، ہا ضمیر راجع ہے کف کو بھائی، آپ کہیں گے کف تو مذکر ہے اور اس کو مونس کی ضمیر راجع کر دی، بھائی میں پہلے بیان کر چکا جو اعضا بھی دو دو ہیں انسانی بدن میں وہ مؤنس استعمال ہوتے ہیں، آنکھیں دو ہیں تو مؤنس استعمال ہوگی اور ضمیر مؤنس کی لوٹائیں گے، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، تو جو بھی دو دو اعضا ہیں وہ مؤنس استعمال ہوتے ہیں، تو کف ہتھیلیاں بھی کتنی ہیں، دو ہیں، تو اس لیے مؤنس استعمال ہوئی بھائی۔ صورت یہ، ایک شخص دوسرے کے ہاتھ کی ساری انگلیاں کاٹ دیتا ہے، ساری انگلیاں کاٹ دی، یعنی پانچوں انگلیاں، تو ہاتھ کا نفع ہی ختم ہو گیا، تو پورے ہاتھ کی دیت آ جائے گی، یعنی پچاس اونٹ آئیں گے۔ اور دوسری صورت کہ انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی کاٹ دی بھائی، پوری ہتھیلی کاٹ دی، تو اس کے اندر بھی ہاتھ کی پوری دیت آئے گی، یعنی کوئی زائد چیز نہیں آئے گی، کیونکہ ہتھیلی انگلیوں کے تابع ہے، उंगलियां हैं तो चीजों को पकड़ने का काम सर अंजाम दिया जा सकता है, अगर उंगलियां नहीं तो चीजों को पकड़ने का काम सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो हथेली समेत उंगलियां काटे या हथेली के बगैर काटे, दोनों सूरतों में हाथ की दियत आएगी भाई। तो कहते हैं वफी असाबियदिन बिला कफिन व माहा निस्फु दियती, और हाथ की उंगलियों में बगैर हथेली के, व माहा और हथेली के साथ दोनों सूरतों में निस्फु दियती, दियत का निसफ होगा यानी पूरे इंसान की दियत का निसफ भाई। सवा उन कताहा माल कफी औ बिदूनिहा, बराबर है कि उन उंगलियों को काटे हथेली के साथ औ बिदूनिहा या बगैर हथेली के। फइन नल कफा ताबिउल्लाहा, इसलिए क्योंकि हथेली जो है वो उंगलियों के ताबिअ है। व मा निसफ साइद निसफ दियतिन व हकूमत अदलिन, सूरत मसला ये, एक शख्स ने दूसरे शख्स का हाथ कलाई के दरमियान से काट दिया यानी आधी कलाई भी काट दी, तो अब इस पर क्या आएगा? कहते हैं हाथ की वजह से पूरी दियत आएगी, हाथ की पूरी दियत यानी 50 ऊंट आ जाएंगे, और ये जो हथेली थी उसमें हम बतला चुके हैं हथेली में कुछ नहीं आएगा, और ये जो कलाई का हिस्सा जायद काटा है इसमें हकूमत आदल है भाई, इसमें हकूमत आदल है, आदिल आदमी फैसला करेगा। कहते हैं वह मान निसफ साइदी, साइद कहते हैं ये जो कलाई है, कलाई भाई कोहनी से लेकर ये हथेली के जोड़ तक हिस्सा साइद कहलाता है। वह मान निसफ साइदी, और निसफ साइद के साथ जो है निसफ दियत इन आधी दियत होगी यानी पूरे नफ्स की आधी दियत भाई, पूरे नफ्स की दियत कितनी है 100 ऊंट, और सिर्फ हाथ की दियत कितनी है 50 ऊंट, ये पूरे नफ्स के एतबार से बात कर रहे हैं, तो इसमें पूरे नफ्स की जो है वो आधी दियत आ जाएगी यानी 50 ऊंट भी। वह हकूमत अदलिन, और साथ हकूमत अदल भी वो कलाई के अंदर भाई। फइन ज़िरा लैसत तबअन, इसलिए क्योंकि ज़िरा जो है यानी ये जो कलाई वाला हिस्सा है बाजू का, इसलिए क्योंकि ज़िरा जो है लैसत तबअन, इसलिए क्योंकि यूं कहें कलाई कह लें, इसलिए क्योंकि कलाई जो है वो ताबिअ नहीं है, कलाई ताबिअ नहीं भाई। कलाई को या तो उंगलियों के हम ताबिअ कर सकते हैं या हथेली के ताबे कर सकते हैं, उंगलियों के ताबे हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कलाई और उंगलियों के दरमियान हथेली आ रही है तो फसल आ गया दरमियान में, लिहाजा ये उंगलियों के ताबे नहीं, और हथेली के ताबे भी नहीं कर सकते क्योंकि हथेली तो खुद उंगलियों के ताबे है और ताबे का ताबे नहीं होता भाई, बात समझ में आ गई, तो ये ताबे नहीं है तो इसके लिए अलग हकूमत अदल आएगी, अगर ताबे होता तो फिर इसमें भी कुछ ना आता लेकिन ये ताबे नहीं है। ये माना है फइन ज़िरा लैसत तबअन, इसलिए क्योंकि ज़िरा यानी कलाई जो है वो ताबे नहीं है। तबअन तबाउन बमाने ताबिया के है भाई, तबाउन किस माना में है ताबिया, ता पर भी जबर है और बा पर भी जबर। वफी रिवायत इन आन अबी यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला से एक रिवायत है कि अन्नमा ज़ादा अला असाबिअल यदि वर रिजली इलल मन की भी व इलल फखिदी फहुवा तबाउन। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं कि उंगलियों से जो जायद है, हाथ और पांव की उंगलियों से जो जायद हिस्सा है यानी ऊपर हाथ का हिस्सा ऊपर कंधे तक जितना भी काट दे सारे में वही हाथ की दियत आएगी, ये सारा ताबिया है, ये सारा क्या है ताबिया। और इसी तरह पांव की उंगलियों के अंदर दियत है, पांव की पांच उंगलियां काट दी तो पांव की पूरी दियत यानी 50 ऊंट है, और ऊपर रानों तक ये सारी टांग जो है उंगलियों के ताबे है, तो अगर जायद हिस्सा भी कुछ काटा, पिंडली तक काटा, घुटने तक काटा, सब में वही पांव की दियत आएगी, कोई जायद चीज नहीं आएगी, ये सब ताबे हैं उंगलियों के। तो कहते हैं वफी रिवायत इन आन अबी यूसुफ रहिमहुल्ला, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला से एक रिवायत है कि अन्नमा ज़ादा अला असाबिअल यदि वर्रिजली, कि वो जो जायद है हाथ की उंगलियों में और पांव की उंगलियों में, इलल मन की भी व इलल फखिजी, मन की कहते हैं कंधे को, फखिज कहते हैं रान को भाई रान, हाथ और पांव की उंगलियों में जो जायद है, इलल मन की भी कंधे तक व इलल फखिजी और रान तक, फहुआ तबाउन, तो वो ताबे है। لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية, اس لیے کیونکہ شریعت نے واجب کیا ہے ایک ہاتھ کے اندر نصف دیت, شریعت نے ایک ہاتھ میں نصف دیت واجب کی ہے. وَالْيَدُ اسْمُ لِهَذِهِ الْجَارِحَةِ إِلَى الْمَنْكِبِ, اور ہاتھ وہ تو نام ہے اس عضو کا, إِلَى الْمَنْكِبِ, کندھے تک, کندھے تک اس سارے عضو کا نام کیا ہے, ہاتھ ہے. تو شریعت نے ہاتھ کے اندر نصف دیت واجب کی ہے, تو جتنا بھی ہاتھ کا حصہ کٹ جائے نصف دیت ہی آئے گی, زیادہ نہیں آئے گی بھائی. تو جارحہ عضو کو کہتے ہیں بھائی عضو. وَلْيَدُ اسْمُ لِهَذِهِ الْجَارِحَةِ, اور ید جو ہے وہ نام ہے اس عضو کا, إِلَى الْمَنْكِبِ, کندھے تک. وفی کفن فیہا اسبع عشرها وان کانت اسبعان فخمسها ولا شيء فی الکف. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص کی ہتھیلی میں ایک ہی انگلی تھی, باقی انگلیاں پہلے ہی کٹ چکی ہیں کسی وجہ سے, اب دوسرے شخص نے اس کی اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہتھیلی سمیت, توجہ ہے, اور اس میں کتنی انگلیاں تھیں, ایک انگلی. تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ پورے ہاتھ کی دیت آئے گی, بھائی پورے ہاتھ کی تو دیت تب آتی اگر پانچوں انگلیاں ہوتی, اور یہاں تو ایک انگلی ہے تو وہ ایک ہی انگلی کی دیت آئے گی, اور ایک انگلی کی دیت کتنی ہے, دس اونٹ, یعنی عشر دیت آ جائے گی, عشر دیت. اور اگر دو انگلیاں تھیں اس ہتھیلی میں جس کو اس نے کاٹا ہے تو پھر دو انگلیوں کی دیت آ جائے گی, اور وہ کتنے ہے, بیس اونٹ ہیں, یعنی خمس دیت, خمس دیت ہے نا, کل دیت کتنی ہے, سو اونٹ. سو میں سو کے حصے کریں کہ ہر حصے میں سو کو بیس بیس اونٹ اگر ایک آدمی کو دیں تو سو کتنے آدمیوں میں تقسیم ہوگا, پانچ. تو دیکھا, تو یہ جو بیس ہے سو کا پانچواں حصہ ہے, پانچ, تو یہ خمس عشر آئے گا. تو کہتے ہیں وفی کفن فیہا اسبع عشرہا, کفن نکرہ آیا, فیہا اسبع, فیہا خبر مقدم اور اسبع مبتدا مؤخر, یہ پورا جملہ اسمیہ آ گیا کف کے بعد, اور کف ہے نکرہ تو یہ اس کی صفت بنے گا. وفی کفن, اور ایسی ہتھیلی میں, فیہا اسبع, جس میں ایک انگلی ہے, عشرہا ای عشر دیتی, اس میں عشر دیت آئے گی, یعنی دس اونٹ بھائی, دیت کا دسواں حصہ. وہ انکانت اسبعانی, اور اگر اس ہتھیلی میں دو انگلیاں تھیں, فخمسہا, تو دیت کا پانچواں حصہ آئے گا, یعنی بیس اونٹ آئیں گے. ولا شیء فی الکفی, اور ہتھیلی میں کچھ نہیں ہوگا, ہتھیلی میں کچھ نہیں. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, یہ امام صاحب کے نزدیک ہے, وہ فرماتے ہیں ہتھیلی میں کچھ نہیں, ہتھیلی تابع ہے انگلی کے بھائی. وقال, اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ینظر الى عرش الکف والاصبع فيكون عليه الاكثر, صاحبین فرماتے ہیں کہ ہتھیلی کا الگ تو کچھ نہیں آئے گا, لیکن ایک انگلی کی دیت کتنی ہے, دس اونٹ, اور ہتھیلی میں حکومت عدل کسی عادل آدمی سے فیصلہ کروا لیں گے. اب ایک انگلی میں ہے دس اونٹ, اور دیکھیں گے ہتھیلی میں حکومت عدل کیا بنا, اگر وہ بنے پندرہ اونٹ تو اس پر پندرہ واجب کر دیے جائیں گے, اور اگر وہ بنے آٹھ اونٹ تو ہتھیلی کی وجہ سے انہوں نے کہا آٹھ اونٹ, اور انگلی کی وجہ سے کتنے ہیں, دس, تو جو زائد ہے وہ اس پر واجب کریں گے. ہتھیلی کے زائد تھے پندرہ تھے تو ہم نے وہ واجب کر دیے, انگلی کے نہیں, کیونکہ وہ جو قلیل ہے وہ کثیر کے اندر ہی آ جائے گا, تو جو زیادہ ہوگا انگلی کی دیت زیادہ ہوئی تو وہ واجب کر دیں گے, اور اگر ہتھیلی کے میں حکومت عدل زیادہ ہوئی تو وہ واجب کر دیں گے. وقالا, صاحبین فرماتے ہیں, ینظر الى عرش الکف والاصبع, کہ دیکھا جائے گا ہتھیلی کی دیت میں بھی, والاصبع, اور انگلی کی دیت میں, فیکون علیہ الاکثر, تو اس پر جو زائد ہوگا وہ آ جائے گا. ویدخل القلیل فی الکثیر, اور قلیل جو ہے وہ کثیر کے اندر داخل ہو جائے گا, یعنی انگلی اور ہتھیلی کا الگ الگ زمان نہیں واجب کریں گے, دونوں میں سے جو زائد ہوگا وہ واجب کر دیں گے, اور قلیل کو اسی کے اندر داخل شمار کر لیں گے. یہ معنی ہے وَيَدْخُلُ الْقَلِيلُ فِي الْكَسِيرِ، اور قلیل جو ہے وہ کثیر میں داخل ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ، بھئی اگر تین انگلیاں ہوئیں، تین انگلیاں ہوئیں اور کسی شخص نے اس کے ہاتھ کو ہتھیلی سمیت کاٹ دیا، تو اس صورت میں بل اتفاق ہتھیلی میں کچھ نہیں آئے گا. ہتھیلی میں پچھلے مسئلے میں تو امام صاحب نے کہا تھا اگر انگلی ایک ہو یا دو ہو تو انگلیوں کی دیت آئے گی، ہتھیلی میں کچھ نہیں آئے گا کیونکہ ہتھیلی تابع ہے. صاحبین فرما رہے تھے وہاں پر کہ ہتھیلی تابع نہیں، کیونکہ اکثر انگلیاں تو نہیں ہیں، اکثر کے تابع تو ہتھیلی ہو سکتی ہے، قلیل کے تابع ہتھیلی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے وہاں ہتھیلی کے کہا کہ اس میں حکومت عدل کروا لیں اور انگلی کی دیت الگ دیکھ لیں، جو زیادہ ہو ان دونوں میں سے وہ اس شخص پر زمان واجب کر دیا جائے. لیکن اگر انگلیاں تین تھیں اور پھر ہتھیلی کاٹی تو تین تو اکثر ہیں، کل انگلیاں کتنی ایک ہاتھ میں؟ پانچ. تو تین جب آ گئیں تو تین تو اکثر ہو گئیں، نصف سے زائد ہو گئیں، اور لل اکثر حکم الکل، تو یوں سمجھیں گے گویا ساری انگلیاں موجود ہیں. اور اب ساری انگلیاں ہوں تو پھر ہتھیلی کیا ہوتی ہے؟ انگلیوں کے تابع. تو ہتھیلی انگلیوں کے تابع ہو گئی، لہذا آپ تین انگلیوں کی صورت میں تین انگلیوں کی دیت آ جائے گی. صاحبین بھی فرماتے ہیں ہتھیلی کا کچھ نہیں آئے گا بھائی، یہ ان کے تابع ہے. وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ، اور اگر تین انگلیاں ہوئیں تو يَجِبُ عَرْشُ الْأَصَابِعِ، تو انگلیوں کا عرش جو ہے وہ واجب ہوگا. میں نے بتلایا تھا بھئی اعضاء کے اندر جو مالی زمان آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرش کہتے ہیں، اور اسی کو دیت بھی کبھی کہہ دیتے ہیں. تو اس میں واجب ہوگا تین انگلیوں کا عرش، یعنی تین انگلیوں کی دیت. وہ کتنی ہے بھئی؟ تیس اونٹ. بھائی تیس اونٹ آ جائیں گے. ولا شیء فی الکف بل اجماع، اور بل اجماع ہتھیلی میں کچھ نہیں ہوگا. اجماع سے مراد تمام امت کا اجماع مراد نہیں ہے، یہ ہمارے فقہا کا اجماع مراد ہے. تو ولا شیء فی الکف بل اجماع، تو ہتھیلی میں کچھ نہیں ہوگا بل اجماع. لأن للأكثر حکم الکل، اس لیے کیونکہ اکثر کے لیے کل والا حکم ہوتا ہے. فاستتبع الکف، تو تابع بنا لیں گی انگلیاں الکفا، کس کو؟ ہتھیلی کو. انگلیاں چونکہ اکثر ہیں تو وہ ہتھیلی کو اپنا تابع بنا لیں گی، یہ مانا ہے. فاستتبع الکفا، تو یہ انگلیاں جو ہیں تابع بنا لیں گی ہتھیلی کو. وفی اصبع زائدۃ وعین صبی وذکره ولسانه لو لم يعلم الصحة بما دل على نظره وتحرك ذکره وكلامه حکومة عدل. صورت یہ بھائی، ایک بعض آپ نے دیکھا ہوگا بعض آدمیوں کے ہاتھ میں ایک انگلی زائد ہوتی ہے، ایک انگلی زائد ہوتی ہے اور وہ کسی کام کی نہیں ہوتی اور بدنما بھی معلوم ہوتی ہے. لہذا اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی وہ جو زائد انگلی ہے وہ کاٹ دی تو اس کے اندر کیا دس اونٹ آئیں گے، انگلی کی دیت آئے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس میں کوئی، یہ تو ایک زائد تھی بھائی اور یہ تو ویسے بھی بدنما تھی تو اس کے اندر انگلی کی دیت نہیں آئے گی، اور یہ کسی کام کی بھی نہیں تھی بھائی، اس سے وہ کوئی مدد وغیرہ نہیں لیتا تھا، چیزوں کے پکڑنے میں کوئی معاونت نہیں ہوتی تھی اس کی، تو اس میں انگلی کی دیت نہیں آئے گی، اس میں حکومت عدل ہے بھائی. اسی طرح اگر بہت چھوٹا بچہ ہے، اب اس چھوٹے بچے کی آنکھ جو ہے وہ کسی نے ضائع کر دی، آنکھ پھوڑ ڈالی یا زکر کاٹ دیا یا اس کی زبان کاٹ دی، تو بھئی ویسے تو اگر کوئی شخص کسی کی زبان کاٹے تو پوری دیت آتی ہے اگر اس کی گویائی چلی جائے بھئی، اور آنکھ پھوڑ دے تو آنکھ کے اندر نصف دیت آتی ہے، اور اسی طرح اگر زکر کاٹ دے تو اس کے اندر بھی پوری دیت آتی ہے. لیکن یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بچے کا، اور بہت چھوٹا بچہ، اب پتہ ہی نہیں کہ اس کے یہ اعضاء ٹھیک بھی تھے یا نہیں. اگر آنکھ ٹھیک ہو پھر تو آنکھ کی پوری دیت آئے گی، اگر زکر ٹھیک ہو پھر تو اس کی پوری دیت آئے گی، اگر اس کی زبان ٹھیک ہو پھر تو پوری دیت آئے گی، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے اندر بھی حکومت عدل ہوگا. کیا ہوگا؟ حکومت عدل بھائی. ہاں اگر کسی ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے آنکھ اس کی دیکھنے کے قابل تھی یا اس کے ذکر میں حرکت تھی یا اس کے زبان یا کوئی ایسے لفظوں سے کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی زبان ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں وہاں ان کی پوری دیت آئے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وفی اسبوعین زائدتین، اور زائد انگلی کے اندر، یعنی پانچ انگلیوں سے جو زائد چھٹی انگلی ہو اس کے اندر، وعین سبیین، اور بچے کی آنکھ میں، وزکری ہی، اور بچے کے اعلی تناسل میں، ولسانی ہی، اور بچے کی زبان میں، لو لم یعلم صحت، اگر ان کے صحیح ہونے کا پتہ نہ ہو، بما دل علی نظرہ، بوجہ ایسی چیز کے جو دلالت کر رہی ہو، علی نظرہ، اس کے دیکھنے پر، وہ تحرک ذکری ہی، اور اس کے ذکر کی حرکت کرنے پر، وہ کلامی ہی، اور اس کے کلام کرنے پر، تو حکومت عدل، ان سب میں کیا ہے؟ حکومت عدل. یہ عبارت سمجھ لو بھائی، یہاں عبارت انسان پریشان ہوتا ہے، یہ جو آیا نا بیما دل علی نظر ہی و تحرک ذکر ہی و کلامی ہی، اس کا تعلق ہے لم یعلم سے. لم
یعلم،
دیکھو پھر سنو، لو لم یعلم صحت، اگر ان کے صحیح ہونے کا پتہ نہ چلے، بما دل، ایسی چیز کی وجہ سے جو دلالت کر رہی ہو اس کے دیکھنے پر، اور اس کی ذکر کے حرکت کرنے پر، اور اس کے کلام پر، جب ان چیزوں کی وجہ سے اس کے صحیح ہونے کا پتہ نہ ہو، یعنی ایسی کوئی چیز نہ ہو، تو پھر اس کے اندر حکومت عدل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے، وعند شافعی رحمہ اللہ یجب دیت کاملت، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پوری دیت واجب ہوگی، لأن الغالب الصحت، اس لیے کیونکہ غالب یہی ہے کہ یہ صحیح ہوں گے، غالب یہی ہے کہ یہ اعضاء بچے کے صحیح ہوں گے، لہذا پوری دیت آئے گی. اما ان علم صحت هذه الاعضاء، باقی اگر ان اعضاء کے صحیح ہونے کا علم ہو، تو فالواجب الدیت الکاملۃ اتفاقا، تو پھر کامل دیت واجب ہوگی، بالاتفاق ہمارے نزدیک بھی پھر پوری دیت آئے گی اگر ان اعضاء کے صحیح ہونے کا پتہ ہو. تو امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پوری دیت آئے گی، کیونکہ غالب یہی ہے کہ اعضاء کیا ہوں گے؟
صحیح
ہوں گے بھائی، صحیح ہوتے ہیں یہ اعضاء غالب، اور غالب کا گمان ہے. ہم کہتے ہیں ہاں بات کی بات ٹھیک، غالب کیا ہے؟ یہ صحیح ہوں گے، لیکن اس غالب گمان کی وجہ سے کسی پر کسی چیز کو لازم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہاں کوئی دلیل چاہیے بھائی. کسی چیز کے لیے اگر پتہ چلے گا کہ یہ اعضاء ٹھیک تھے تو پوری دیت ہوگی، ورنہ پوری دیت نہیں ہوگی. آگے دیکھیے، ودخل ارش موزحتن اذهبت عقله او شعر راسه في الديه وان ذهب سمعه او بصره او نطقه لا. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے دوسرے شخص کے سر پر موزحہ زخم لگایا، یعنی اتنا گہرا زخم جو سر کی ہڈی تک پہنچ گیا، تو اس موزحہ زخم کی ضرب کی وجہ سے اس آدمی کی عقل بھی چلی گئی، وہ پاگل ہو گیا، یا اس موزحہ ضرب کی وجہ سے اس کے بال ہی ختم ہو گئے، سر کے سارے بال، یا اس زخم کی وجہ سے اس کی سماعت ختم ہو گئی بھائی، اب اسے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا، یا اس کی بینائی چلی گئی بھائی، اب اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، یا اس کی گویائی چلی گئی بھائی، اب وہ بول ہی نہیں سکتا بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بتلائیں گے آپ کو کہ موزحہ کا محل کیا، موزحہ سر میں لگایا، اور اس سر کے زخم کی وجہ سے اگر عقل گئی یا اس کے بال چلے گئے، تو پھر اس صورت میں ایک دیت واجب ہوگی. جب کسی شخص کی ضرب سے دوسرے کی عقل چلی جائے، تو آپ نے پڑھا ہے یہ ایسے ہی ہے گویا اس نے اس کو قتل کر دیا، جب قتل کر دیا تو پوری دیت آتی ہے، تو یہاں بھی پوری دیت آئے گی. اسی طرح سر کے بال ختم کر دیے تو سارا حسن و جمال ختم کر دیا، لہذا اس میں بھی پوری دیت آئے گی. لیکن موزحہ کا الگ سے زمان نہیں آئے گا، کیونکہ موزحہ بھی کہاں لگایا؟ سر پر، اور عقل بھی کہاں پر تھی؟ سر میں، یا اسی طرح بال بھی کہاں پر تھے؟ سر میں. تو جب ایسی چیز گئی جو سر کے اندر تھی، جب دونوں کا محل ایک ہے، تو ایک ہی دیت آ جائے گی بھائی، توجہ ہے، ایک ہی دیت آئے گی، اور جو موزحہ کا زمان ہے وہ اسی کے اندر داخل ہو جائے گا، موزحہ کا الگ سے زمان نہیں آئے گا. لیکن اگر اس کی وجہ سے سماعت چلی گئی بھائی, سماعت کا محل تو سر نہیں ہے بھائی, وہ تو کانوں میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, اور اسی طرح آنکھیں جو ہیں وہ تو چہرے کے اندر ہیں, یا گویائی ہے وہ زبان میں ہے وہ بھی چہرے میں, تو لہذا ان کی الگ دیت آئے گی. موزحہ کا زمان الگ آئے گا, اور کانوں کی سماعت چلی گئی تو اس میں پوری دیت دینی پڑے گی, اور اگر بینائی چلی گئی تو اس میں ایک الگ پوری دیت دینی پڑے گی, اور اگر گویائی چلی گئی تو اس میں الگ دیت دینی پڑے گی. اور اگر ایسی ضرب لگائی موزحہ کہ اس کی وجہ سے اس کی سماعت بھی چلی گئی, بینائی بھی چلی گئی, گویائی بھی چلی گئی, تینوں قوتیں ختم ہوئیں, تو پھر تین دیتیں واجب ہو جائیں گی اور موزحہ کا عرش علیحدہ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے کہتے ہیں ودخل عرش موزحت اذهبت عقله او شعر راسه فی الدیت, اور داخل ہو جائے گا موزحہ کا زمان. موزحہ کا عرش کیا ہے؟ نصف عشر, نصف عشر دیت ہے. ودخل عرش موزحت اذهبت عقله او شعر راسه فی الدیت, موزحہ نکرہ آیا اور اس کے بعد اذهب فعل آیا, تو یہ کیا بنے گا؟ اس کی صفت, تو اس کے مطابق ترجمہ ہوگا, اور داخل ہو جائے گا عرش موزحت, ایسے موزحہ کا زمان اذهبت عقله, جو اس کی عقل لے گیا, جس نے اس کی عقل ختم کر دی, او شعر راسه, یا اس کے سر کے بال لے گیا یعنی ان کو ختم کر دیا, تو اس موزحہ کا عرش داخل ہو جائے گا فی دیتی, کس کے اندر؟ دیت میں داخل ہو جائے گا, علیحدہ عرش نہیں آئے گا, ایک ہی دیت آ جائے گی, کیونکہ یہاں جو عقل, موزحہ اور سر کے بال, تینوں کا محل ایک ہی ہے, سر میں ہے, تو ایک عضو کے اندر جو جنایت آئی تو اس میں زیادہ سے زیادہ ایک ہی دیت آئے گی بھائی, زیادہ نہیں آئے گی. وَإِن ذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ نُطْقُهُ لَا, اور اگر چلی گئی اس کی سماعت, او بَصَرُهُ یا اس کی بینائی, او نُطْقُهُ یا اس کی گویائی, یعنی اب وہ بول ہی نہیں سکتا, تو لا یعنی پھر موزحہ کا عرش دیت میں داخل نہیں ہوگا. ہاذا عندنا, یہ ہمارے نزدیک ہے. وعند زفر رحمہ اللہ لا يدخل فی ذهاب العقل والشعر ایضا, جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موزحہ کا جو عرش ہے وہ عقل اور بال جانے کی صورت میں بھی دیت کے اندر داخل نہیں ہوگا, وہ الگ سے دینا پڑے گا. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ جِنَايَةٌ عَلَى حِدَةٍ, اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک جنایت جو ہے, ہر ایک جرم جو ہے وہ علیحدہ ہے. قلنا, ہم کہتے ہیں, الرأس محل العقل والشعر, ہم کہتے ہیں سر جو ہے وہ عقل اور بالوں کی جگہ ہے. فالجنایات کلها علی الرأس, تو یہ ساری جنایتیں سر پر ہوئیں, چاہے موزحہ ہو, چاہے عقل چلی جائے اور چاہے بال چلے جائیں, تو یہ ساری جنایتیں علی الرأس سر پر ہیں. فیدخل بعض الدیت فی الکل, تو بعض دیت جو ہے وہ کل دیت میں داخل ہو جائے گی. دیت کا کچھ حصہ ہے جو موزحہ میں آ رہا ہے وہ کل دیت کے اندر داخل, یہ مانا ہے. فیدخل بعض الدیت فی الکل ای فی کل الدیت, تو بعض دیت جو ہے وہ کل دیت کے اندر ہی داخل ہو جائے گی. والرأس لیس محل السمع والبصر, جبکہ سر جو ہے وہ سماعت اور بینائی کا محل نہیں ہے. فل جنایت علیہما, لہذا سماعت اور بینائی پر جو جنایت ہو, جو جرم ہو, لا تستطیع الموزحتا, وہ موزحہ کو اپنا تابع نہیں بنا سکتا, تو اس کا الگ زمان آئے گا. وجہ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے دیکھیے. ولا قود ان ذهبت عيناه بل الديه فيهما, بھائی صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو موزحہ زخم لگایا سر میں, ہڈی تک زخم پہنچ گیا, اور موزحہ کے اندر کیا آتا ہے؟ اگر جان بوجھ کر ہو تو قصاص آتا ہے, لیکن اسی موزحہ کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں بھی چلی گئیں, بینائی ختم ہو گئی اس کی, تو کیا اب یہاں قصاص آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں, قصاص وہاں آتا ہے جہاں برابری ہو سکے, اور یہاں اب برابری نہیں ہو سکتی. کیا آپ کسی کو ایسا موزحہ لگا سکتے ہیں جس سے اس کی دونوں, جس سے اس کی بینائی چلی جائے؟ نہیں, یہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. ये माना है वला कावदा इन जहाबत आई ना हो, और किसास नहीं है अगर उसकी दोनों आंखें चली गई यानी उनकी बीनाई चली गई, बली दियतु फी हिमा बल्कि दियत है इनके अंदर, इनमें दियत है, आई फिल मुजिहति वल आईनैनि दियतु यानी मुजिहा और आंखों में दियत है। वहाजा इंदा अबी हनीफा रहमल्ला और ये इमाम साहब के नजदीक है, वकाल और साहिबैन फरमाते हैं फिल मुजिहतिल किसास व फिल आईनैनि दियतु के मुजिहा के अंदर तो किसास होगा व फिल आईनैनि दियतु और आंखों में दियत होगी। साहिबैन फरमाते हैं कि किसास लिया जाएगा, इमाम साहब फरमाते हैं नहीं किसास नहीं क्योंकि बराबरी नहीं हो सकती। साहिबैन फरमाते हैं कि मुजिहा का किसास ले लिया जाए और आंखें चली गई हैं तो उनकी पूरी दियत भी वसूल की जाए। वला युक्तौ असबुउन शल्ला जारुहू, सूरत मसला ये, एक शख्स ने दूसरे शख्स की एक उंगली काट दी और उंगली कोई काटे तो उसमें एक 10 ऊंट आते हैं, लेकिन उसने जब उंगली काटी तो साथ वाली जो उंगली थी वो शल हो गई, वो मफलूज हो गई, अब वो हरकत ही नहीं करती, तो क्या इसमें किसास आएगा? इमाम साहब फरमाते हैं किसास नहीं क्योंकि मुमासलत नहीं हो सकती। हम इस तरीके से उसकी उंगली नहीं काट सकते कि साथ वाली उंगली शल हो जाए। बात समझ में आ गई? ये माना है वला युक्तौ असबुउन और काटा नहीं जाएगा ऐसी उंगली को, असबुउ नकिरा है, शल्ला जारुहू ये उसके बाद फेल आया ये उसकी सिफत बनेगा, वला युक्तौ असबुउन और काटा नहीं जाएगा ऐसी उंगली को शल्ला जारुहू जिसका पड़ोसी शल हो गया, जिसका पड़ोसी जार पड़ोसी को कहते हैं ना, मुराद वो साथ वाली उंगली है, तो ऐसी उंगली को नहीं काटा जाएगा जिसके साथ वाली उंगली शल हो जाए। हाँ आइंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह ये इमाम साहब के नजदीक है, वाइंदा हुमा वाइंदा जुफरा रहिमहुमुल्लाह युक्तसु मिनल अव्वली व फिस्सानी अर्शुहा, जबकि साहिबैन और इमाम जुफर रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि युक्तसु मिनल अव्वली पहली में किसास लिया जाएगा, उसने एक उंगली काटी थी इसकी भी एक मुजरिम की भी एक उंगली काटी जाएगी, वफिसानी अर्शुहा और दूसरी उंगली जो शल हुई है उसमें अर्श आ जाएगा, उंगली की दियत आ जाएगी, तो यानी 10 ऊंट आ जाएंगे। वफी असबुइन कुतिया मफसिलुहुल आला फशल्लमा बकिया बल दियतुल मफसिली वल हकूमतु फीमा बकिया, सूरत मसला यह, एक शख्स ने किसी शख्स की उंगली को जोड़ से काट दिया यानी ये जो पहला पोरा है ऊपर वाला पोरा वो पोरा काट दिया, एक पोरा काट दिया और एक पोरे में कितनी दियत है आप पढ़ चुके हैं, पूरी उंगली में औशर दियत है तो एक पोरे में 16 से औशर है अगर उस उंगली में 3 पोरे हों, अगर 2 पोरे हों यानी अंगूठा हो तो फिर निस्फ औशर है, लेकिन यहां बात हो रही है किसास की कि किसास लेंगे या नहीं। एक आदमी ने दूसरे आदमी की उंगली का ऊपर वाला पोरा काट दिया, काटा तो उसने एक पोरा लेकिन नीचे वाले दोनों पोरे बेहरकत हो गए, अब वो हरकत ही नहीं करते, शल हो गए, तो क्या इसमें किसास आएगा? कहते हैं नहीं किसास नहीं आएगा क्योंकि किसास वहां होता है जहां बराबरी हो सके। हम इस शख्स की उंगली इस तरह नहीं काट सकते कि नीचे वाले दोनों पोरे क्या दोनों पोरे शल हो जाए भाई। तो कहते हैं वफी असबुइन, वफी असबुइन, असबुउ नकेरा आया और आगे आया कुतिया मफसिलुहू, मीम पर फतहा है पढ़ें और स्वाद के नीचे जेर पढ़ें भाई, मेरी किताब में मिफसल लिखा है ये गलत लिखा है भाई, मफसिल मफसिल जोड़ को मफसिल कहते हैं। वफी असबुइन ये खबर है, पीछे आया था ना वला कावदा इन जहाबत आईनाहू, वहां आया था वला कावदा, तो ये भी उसकी खबर है भाई, उस खबर पर आतफ है, आई वला कवदा फी असबुइन कुतिया मफसिलुहुल आला और किसास नहीं है ऐसी उंगली में, कुतिया मफसिलुहुल आला जिसके ऊपर वाला जोड़ काट दिया गया, फशल्लमा बकिया तो बाकी उंगली जो है वो शल हो गई, इसमें किसास नहीं है, बल दियतुल मफसिली बल्कि जोड़ की दियत है भाई, इसमें दियत जोड़ की दियत, एक जोड़ उसने काटा और बाकी 2 जोड़ तो खुद शल हुए हैं तो उसमें फिर हकूमत अदल है भाई, वल हकूमतु फीमा बकिया और बाकी के अंदर हकूमत अदल है, वला बिकसरी निस्फ सिन्नी निस्वदा बाकीहा, सूरत मसला ये, एक शख्स ने दूसरे शख्स का आधा दांत तोड़ दिया, पूरा दांत नहीं आधा दांत तोड़ दिया, और आपने पढ़ा है कि दांत के अंदर किसास है, ہڈیوں میں ویسے تو قصاص نہیں لیکن دانت کے اندر قصاص ہے بھائی. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں السن بالسنی, دانت کے بدلے دانت, تو اس لیے اس میں قصاص ہے. اور صورت یہاں یہ کہ ایک شخص نے دوسرے کا آدھا دانت توڑ دیا اور باقی کا آدھا دانت کالا ہو گیا, تو کیا اب یہاں پر قصاص آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں, قصاص میں برابری ہوتی ہے. ہم اس کا دانت اس طرح آدھا نہیں توڑ سکتے کہ باقی کا دانت کالا ہو جائے, بلکہ یہاں پورے دانت کی دیت آ جائے گی. تو کہتے ہیں وَلَا بِقَسْرِ نِصْفِ سِنِّن, اور قصاص نہیں ہے بِقَسْرِ نِصْفِ سِنِّن, آدھے دانت کو توڑنے میں, قِسْوَتْ دَبَاقِهَا, کہ جس کا باقی آدھا کالا ہو جائے, بلکل لُدِيَتِ سِنِّن, بلکہ اس میں پورے دانت کی دیت ہے. وَيَجِبُ الْعَرْشُ عَلَى مَنْ أَقَادَ سِنَّهُ ثُمَّ نَبَتَتْ. صورت ہے مسئلہ یہ, ایک شخص نے دوسرے شخص کا دانت توڑ دیا, دانت نکال دیا جڑ سے, اور قصاص کے اندر پھر مجرم کا بھی دانت اس نے نکلوا دیا, قصاص لے لیا. اور پھر یہ جس شخص نے قصاص لیا تھا اس کا دانت نیا آ گیا, نیا دانت تو آتا تو نہیں ہے لیکن اس کا نیا دانت پیدا ہو گیا اس کی جگہ. کہتے ہیں بھئی معلوم ہوا اس نے جو مجرم کا دانت نکلوایا ناحق نکلوایا, اس کا حق نہیں بنتا تھا کیونکہ دانت کی وجہ سے چبانے کا اور زینت کا جو فائدہ فوت ہوا تھا وہ اللہ نے اس کو دوبارہ دے دیا, تو لہذا اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ اس کا دانت نکلوائے. اس نے ناحق اس کا دانت نکلوایا ہے, لہذا اس پر ایک دانت کی دیت آ جائے گی, اس کو ادا کرنا پڑے گی, وہ مجرم کو ادا کرنا پڑے گی, یعنی وہ مجرم کو دے گا اب یہ دیت. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں وَيَجِبُ الْعَرْشُ عَلَى مَنْ أَقَادَ سِنَّهُ, اور عرش واجب ہو گئے یعنی دانت کی دیت واجب ہوگی, عَلَى مَنْ, اس شخص پر, أَقَادَ سِنَّهُ, جس نے قصاص لے لیا سِنَّهُ, اپنے دانت کا, مجرم سے اپنے دانت کا قصاص لے لیا, ثُمَّ نَبَتَتْ, پھر اس کا دانت اگایا, نبتا سن من اقادا, یعنی اگایا دانت اس شخص کا جس نے قصاص لیا تھا, فعلمت, معلوم ہوا, انہ اقاد بغیر حق, کہ اس نے قصاص لیا ہے نا حق بھائی, وکان واجبا ان یستعنی حولا, اور واجب تھا کہ وہ انتظار کرتا, وہ تاخیر کرتا ایک سال تک, تاخیر کرتا ایک سال تک, ثم یقتصا, پھر وہ قصاص لیتا. استانا یستانی کا معنی ہے کسی کام میں دیر کرنا, اس کو ٹھہر کر کرنا, تو اس کو چاہیے تھا ایک سال ٹھہر کر قصاص لیتا, اس نے جلدی قصاص لے لیا, ایک سال ٹھہرتا تو پتہ لگ جاتا اس کا تو نیا دانت آ گیا ہے, تو پھر قصاص لینے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. تو وکان واجبا ان یستعنی حولا ثم یقتصا, اور واجب تھا کہ وہ ٹھہرتا ایک سال تک پھر وہ قصاص لیتا, ولما کان بغیر حق, اور جب یہ قصاص جو تھا وہ بغیر حق کے تھا, تو یم بغی ان یجب القصاص, تو مناسب تو یہ ہے کہ قصاص واجب ہونا چاہیے, اس کا وہ دانت اب نکال دینا چاہیے, لیکن سقط للشبہتی, لیکن قصاص جو ہے وہ شبہ کی وجہ سے ساقط ہو گیا, وہ قصاص شبہ کی وجہ سے ساقط. کیوں؟ شبہ کیا؟ کیونکہ اس نے جو مجرم کا دانت نکلوایا تھا اس نے اپنا حق سمجھ کے نکلوایا تھا, کوئی ناحق اور ظلم کے طریقے پر نہیں نکلوایا تھا, اس وجہ سے شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے, تو لہذا آپ اس کا دانت نہیں نکالیں گے. وَيَجِبُ الْعَرْشُ, تو دانت کا عرش واجب ہوگا, اور وہ کتنا ہے ایک دانت میں؟ نصف عشر, یعنی پانچ اونٹ بھائی. او قلعہا فردت الى مکانہا. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے دوسرے شخص کا دانت نکال دیا, توڑ دیا اور جڑ سے دانت نکل آیا, تو جس کا دانت نکل آیا تھا اس نے پھر اس دانت کو جلدی سے واپس اسی جگہ پر جوڑ دیا, لگا دیا اور خوب دبا دیا گوشت میں, اور پھر آہستہ آہستہ گوشت اس کے ارد گرد بن گیا, مسوڑے مضبوط ہو گئے, دانت اپنی جگہ پر ٹھہر گیا, تو کیا اب عرش وغیرہ کچھ نہیں آئے گا؟ دانت تو اس کا اپنی جگہ پر لگ گیا. کہتے ہیں نہیں بھائی, دانت ایک دفعہ جب اکھڑ گیا, گوشت آ بھی جائے, اب وہ پہلے جیسا مضبوط نہیں, نیچے رگیں کٹ چکی ہیں, تو اعتبار رگوں کا ہے, گوشت کا اعتبار نہیں. یہ اپنی جگہ پر اس نے لگا بھی دیا ہے, پھر بھی کوئی ذرا سخت چیز کھائے گا یہ دانت پھر نکل آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہاں زمان آئے گا. کہتے ہیں او قلعہا, اس کا عطف کس پر ہے؟ وہ جو پیچھے آیا تھا نا, علامن اقادا, अकादा, अकादा पर इसका अतफ कर दें। वह यजिब उल अर्शु अलामन कलाहा, और दांत का जमान वाजिब होगा उस शख्स पर जिसने दांत को उखाड़ दिया। फरुद्दत इला मकानिहा, फिर उस दांत को लौटा दिया गया उसकी जगह की तरफ, यानी फिर उधर लगा दिया गया। वह नबता अलैहि लहम, और उस पर गोश्त उगाया। अयजिब उल अर्शु अलामन कला, देखा उसी पर आतफ किया है शारह ने। अयजिब उल अर्शु अलामन कल आसिन न गैरी ही, और अर्श वाजिब होगा दांत का उस शख्स पर जिसने उखाड़ दिया सिन न गैरी ही दूसरे के दांत को। फरद द साहिब उसिन निसिन नहु इला मकानिहा, फिर लौटा दिया दांत वाले ने अपने दांत को अपनी जगह पर। फना बता अलैह लहमु, तो उस पर गोश्त उगाया, यानी मसूड़े आ गए उस पर, मजबूत हो गया। वही नमा यजिब उल अर्शु, कहते हैं जमान वाजिब होगा। लिअन नबात अल्लहम ला अतबार लहू, इसलिए क्योंकि गोश्त के उगने का, गोश्त के आने का कोई एतबार नहीं। लिअन अलउरूक ला तऊदू, इसलिए क्योंकि रगे जो हैं वो नहीं लौटती, वो दोबारा नहीं आती। ला इनकलअत फनबतत उखरा, सूरत है मसला ये, एक शख्स ने दूसरे शख्स का दांत उखाड़ दिया, दांत निकाल दिया, लेकिन फिर उस उखड़े हुए दांत की जगह दूसरा दांत आ गया, तो कहते हैं इस सूरत में इस उखाड़ने वाले पर दांत का अर्श यानी दांत की दियत वाजिब नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो नुकसान था उसका इजाला हो गया, अल्लाह ताला ने उसको नया दांत नसीब फरमा दिया। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं ला इनकलअत फनबतत उखरा, दांत का अर्श वाजिब नहीं होगा। इन कुलियात पढ़े भाई, इन कुलियात, अगर उस दांत को उखाड़ दिया गया। फनबतत उखरा, फिर दूसरा दांत उगाया, फिर दूसरा दांत निकल आया। फइन्नहु ला यजिबु अल अर्शु अलल क़ालिअ इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, इसलिए क्योंकि अर्श जो है वो वाजिब नहीं होगा उखाड़ने वाले पर इमाम साहब के नजदीक। तो अर्श वाजिब नहीं होगा उखाड़ने वाले पर इमाम साहब के नजदीक। लिअन्न अल जिनायतन अदमत मानन, इसलिए क्योंकि उसकी जिनायत, उसका जुर्म जो है वो मादूम हो गया, मानन मानवी तौर पर मादूम हो गया। सूरतन तो मादूम नहीं, जुर्म तो उसने किया था, लेकिन मानवी तौर पर जुर्म मादूम हो गया कि उसको दांत मिल गया जिसका दांत निकला था, कि उसका दांत निकल आया जिसका दांत उखाड़ा था। कमा इदा कल आसिन न सबीन, कहते ये इसी तरह है जैसे उखाड़ा किसी बच्चे का दांत। फन बतत उखरा, फिर दूसरा दांत उसका निकल आया। ला यजिबुल अर्शु अलल क़ालिअ बिल इजमा, तो इस सूरत में उखाड़ने वाले पर बिल इजमा अर्श वाजिब नहीं है। तो यहां भी इसी तरह है, उसका दांत निकल आया तो अब अर्श नहीं होगा। वाइंदहुमा यजिबुल अर्शु, साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, दांत का अर्श यानी दांत की दियत यानी पांच ऊंट वाजिब होंगे। लिअन्न अल जिनायत कद तहक्कत, इसलिए क्योंकि जुर्म जो है वो तहकीक पाया गया है। वल हादिसु नियमतुम मुबतदअतुम मिन अल्लाह तआला, और ये जो नया दांत है ये तो नई नियमत है अल्लाह की तरफ से। जुर्म करने वाले ने तो पूरा जुर्म किया था, उसने तो इसका दांत उखाड़ दिया था, लिहाजा उस पर जमान आएगा पूरे दांत का, और ये जो इसको नया दांत मिला ये तो अल्लाह की नियामत है इसके लिए। भाई बात समझ में आ गई? तो इसकी वजह से उसका जुर्म खत्म नहीं हो सकता, ये माना है। लिअन अल जिनायत कद तहक्कत, इसलिए क्योंकि जुर्म तो पाया गया है। वल हादिसु नियमतुम मुबतदअतुम मिन अल्लाह तआला, और नया दांत जो है वो तो नई नियामत है अल्लाह की तरफ से। अविल तहमत शज्जतुन औ जुरहुन बिज़र्बिन वलम यबक़ लहू असर, भाई ये ज़ाब्ता मैं पहले बयान कर चुका हूं कि इमाम साहब के नजदीक जो जख्म भर जाए और उसका निशान खत्म हो जाए तो वहां जमान नहीं आता। भाई यही बयान कर रहे हैं। अविल तहमत शज्जतुन, या भर गया मुंदमिल हो गया सर और चेहरे का जख्म, औ जुरहुन या जख्म आम बदन का कोई जख्म, वो भर गया बेजर बिन जो किसी जर्ब की वजह से था, वलम यबका लहू असर और उसका कोई निशान बाकी न रहा। जख्म भी भर गया और कोई निशान भी बाकी नहीं, बदनुमा मालूम नहीं होता। फइन्नहु यस्कुतुल अर्शु इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह, अर्श जो है वो साकित हो जाएगा इमाम साहब के नजदीक। लि ज़वालिश शैनिल मूजिबी, इसलिए क्योंकि वो बदनुमाई ज़ाइल हो गई, अल मूजिबी जो वाजिब करने वाली थी अर्श को। सर और चेहरे के जख्मों में जमान आता है, क्यों आता है जमान? क्योंकि इंसान बदनुमा मालूम होता है, सारी उम्र के लिए उसके चेहरे को बदनुमा या उसके सर को बदनुमा बना दिया, और इमाम साहब फरमाते हैं वो बदनुमाई खत्म हो गई, جو عرش کو واجب کرنے والی تھی، تو جب بدنمائی ختم تو عرش بھی ختم. یہ معنی ہے لزوال الشین الموجبی، اس لیے کیونکہ وہ بدنمائی زائل ہو گئی الموجبی جو اس عرش کو واجب کرنے والی تھی. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ علیہ عرش العلمی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر تکلیف دینے درد دینے کا عرش ہے، یعنی حکومت عدل ہے. حکومت
عدل
خود بتلا رہے ہیں، وہ ہوا حکومت العدل، وہ حکومت عدل ہے جو اس نے درد دی تکلیف دی، اس میں زمان کچھ لے لیا جائے گا اس سے. قیل اور کہا گیا، قیل یون ضرور دیکھا جائے گا کہ یہ ایک الگ قول ذکر کر رہے ہیں. قیل کہا گیا ہے کہ یون ضرور دیکھا جائے گا کہ ان الانسان بکم یخرج نفسہ مثل هذه الجراحات. بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس جیسا واقعہ اس شخص کے ساتھ ہوتا تو یہ کتنا زمان دے کر اپنے آپ کو چھڑاتا. اس وقت تو یہ مظلوم ہے، اس کو نقصان پہنچا تھا نا، اس کو زخم لگا تھا، لیکن زخم کا نشان ختم ہو گیا، سر پر بال بھی آ گئے، بالکل نشان ہی باقی نہ رہا. تو امام صاحب فرماتے ہیں اس میں عرش نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں حکومت عدل ہے. اور جبکہ بعض فقہا کیا فرماتے ہیں کہ اس یہاں غور کر لیں گے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو کوئی دوسروں کے ہاتھوں کوئی نقصان یا تکلیف پہنچ جائے تو وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، مال وغیرہ دے دیتے ہیں کہ بس بات ختم کرو. اور کچھ لوگ جن کو یہ زخم لگا وہ کچھ معاف کر دیتے ہیں کہ چھوڑو بھئی چلیے غلطی سے ہوا یا جو بھی ہو گیا میں معاف کرتا ہوں، اور کچھ اس کے بدلے پیسے لے لیتے ہیں. پھر تو اس طرح کے زخموں میں کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں اور کچھ لوگ پیسے لیتے ہیں. تو یہ جس شخص کو یہ زخم وغیرہ لگا تھا، اب زخم بھر چکا ہے، نشان ختم ہو چکا ہے، یہ خود غور کر لے کہ اس جیسا زخم اگر میرے ہاتھوں کسی اور کو لگا ہوتا تو میں کتنا مال دے کر اپنے آپ کو اس سے چھڑوا لیتا، تو وہی واجب کر دیا جائے گا. تو کہا گیا ہے یون ذرا دیکھا جائے گا کہ ان الانسان، کہ انسان جو ہے بکم یخرج نفسہ، کتنے میں اپنے آپ کو نکالتا ہے وہاں سے، اپنے آپ کو چھڑاتا ہے، مثل هذه الجراحات، اس جیسے زخم میں کتنے پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑاتا ہے، وہ زمان لازم کر دیا جائے گا جرم کرنے والے پر. فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُخْرِجُ النَّفْسَهُ، اس لیے کیونکہ بعض لوگ اپنے آپ کو نکالتے ہیں یعنی اپنے آپ کو چھڑاتے ہیں. وَيَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، اور بعض لوگ کچھ لے لیتے ہیں اس پر. یہ عبارت سمجھ لیں بھائی، فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُخْرِجُ النَّفْسَهُ، یہ ایک خبر ہے، اور وَيَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، یہ اسی خبر پر عطف ہے، یہ دراصل دو جملوں کے درجے میں ہے. فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُخْرِجُ نَفْسَهُ، بعض لوگ اپنے آپ کو اس جیسے زخموں سے چھڑاتے ہیں یعنی مال دے کر. وَبَعْضُ النَّاسِ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، اور بعض لوگ اس پر کچھ مال لے لیتے ہیں. یہ معنی فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُخْرِجُ نَفْسَهُ وَيَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، اس لیے کیونکہ بعض لوگ اسے اپنے آپ کو نکالتے ہیں. کس طرح نکالتے ہیں؟ آگے آ رہا ہے وَيَأْخُذُ، پیسے لے لیتے ہیں، پیسے لے کے نکالتے ہیں. نہیں، وہ حذف اس کو ذکر نہیں کیا، بعض نکالتے ہیں پیسے دے کر. وَيَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، اور کچھ لوگ اس پر پیسے لے لیتے ہیں یعنی معاف نہیں کرتے بلکہ کچھ پیسے لے لیتے ہیں. وعند محمد رحمہ اللہ تجب اجرت الطبیب وثمن الدوائی، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں طبیب کی اجرت اور دوائی کا خرچہ جو ہے، اس دوائی کے جو سمن ہیں وہ واجب ہوں گے، یعنی ڈاکٹر کی فیس اور جو دوائیوں کا خرچہ ہے وہ لے لیا جائے گا. ولا يقاد جرح الا بعد برئن، اور قصاص نہیں لیا جائے گا زخم کا مگر بعد برئن، ٹھیک ہونے کے بعد. کسی بھی زخم کا قصاص جب تک وہ ٹھیک نہ ہو نہیں لیا جائے گا، اس لیے کیونکہ پتہ نہیں اس زخم سے اس شخص کی جان بچتی ہے یا جان نہیں بچتی. اگر جان بچ گئی پھر تو ٹھیک ہے، زخم کا قصاص لے لیا جائے گا، اور اگر اس سے اس کا انتقال ہو گیا پھر تو یہ قتل بن جائے گا بھائی، پھر معاملہ مختلف ہوگا. لہذا پہلے زخم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا جائے گا، پھر اس کا قصاص لیا جائے گا. وَلَا يُقَادُ جُرْحٌ إِلَّا بَعْدَ بُرْئٍ، اور قصاص نہیں لیا جائے گا زخم کا مگر تندرست ہونے کے بعد. هَذَا عِنْدَنَا، یہ ہمارے نزدیک ہے. وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَ يُقْتَصُ فِي الْحَالِ، اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فی الحال ہی قصاص لے لیا جائے گا. کما فی القصاص فی النفس، جیسے قصاص فی النفس کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں فوراً کیا کر لیا جاتا ہے، قصاص لے لیا جاتا ہے. وعمد الصبی والمجنون خطا، اور بچے کا عمد اور مجنون کا عمد وہ بھی خطا ہے. بچہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے یا کوئی زخم لگاتا ہے، یا مجنون جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے یا زخم لگاتا ہے، تو یہ عمد نہیں شمار ہوں گے، جان بوجھ کر زخم اور قتل نہیں شمار ہوں گے، بلکہ خطا شمار ہوں گے. اور خطا کے اندر جو جرم جو زمان آتا ہے وہ آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وعمد الصبی والمجنون خطا، اور بچے اور مجنون کا جو عمد ہے یعنی جان بوجھ کر جو جرم ہے، خطا ان وہ خطا ہے. وعلی عاقلته دیت، اور ان کی عاقلہ پر دیت آئے گی. ولا کفارۃ فیہ، اور اس میں کفارہ نہیں ہے ان پر بھائی، کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے. ولا حرمان ارث، اور اس میں حرمان ارث بھی نہیں ہے، وراثت سے بھی محروم نہیں ہوں گے بھائی. وَمَنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا تَجِبُ غُرَّةٌ 500 دِرْهَمٍ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ إِنْ أَلْقَتْ مَيْتًا وَدِيَةٌ. اچھا، اب جنین کے مسئلے شروع ہو گئے بھائی. جنین، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو حمل ہے، اس کو جنین کہتے ہیں. تو یہ جنین کے مسائل شروع ہو گئے. عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہو، جو حمل ہو، اس کو جنین کہتے ہیں. جنین، جنین کا مادہ کیا ہے؟ جیم نون. یاد رکھو، جہاں یہ مادہ ہوگا وہاں چھپنے والا معنی ہوگا، چھپنے والا معنی ہوگا. جنین دیکھو پیٹ میں ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح جن بھائی، جن ایک مخلوق ہے، وہ بھی کیا ہے، ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے. اسی طرح جنت ہے بھائی، جنت بھی ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے اس وقت بھائی. صورت یہ کہ ایک شخص نے ایک حاملہ عورت کے پیٹ پر ضرب لگائی اور اس عورت نے بچہ گرا دیا، بچہ اس کا ضائع ہوا. تو یاد رکھیے، اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا، مردہ گرایا، تو اس صورت میں غرہ واجب ہوگا، غرہ واجب ہوگا، اور وہ 500 درہم ہے. غرہ کتنا ہے؟ 500 درہم. کہہ لیں یا یوں کہیں کہ یہ نصف عشر دیت ہے. کل دیت کتنی؟ 10,000. 10,000 کے 10 حصے کرو، ایک حصے میں کیا آیا؟ 1,000. یہ عشر ہے، اور اس کا نصف کرو 500 درہم. تو یہ کیا ہے؟ 500 درہم نصف عشر دیت ہے، نصف عشر دیت. تو اگر وہ مردہ تھا تو اس میں غرہ آئے گا، یعنی 500 درہم کہہ لو یا نصف عشر دیت کہہ لو بھائی، نصف عشر دیت. اور اگر وہ بچہ زندہ تھا اور پھر مر گیا، تو پھر تو ایک جان چلے گی اس کی ضرب کی وجہ سے، تو اس میں پھر پوری دیت دینا پڑے گی، اس بچے کی پوری دیت، یعنی 100 اونٹ دینے پڑیں گے. دیکھیے بھائی، تفصیل آگے آ رہی ہے. کہتے ہیں وَمَنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ، اور جس شخص نے مارا کسی عورت کے پیٹ پر، فَأَلْقَتْ جَنِينًا، تو اس نے ایک جنین کو گرا دیا، یعنی ایک حمل کو گرا دیا. تجب غرۃن، تو اس مارنے والے پر، مجرم پر، غرہ واجب ہوگا. غرہ کیا ہے بھائی؟ 500 درہمین، یہ بدل ہے غرہ سے. غرہ واجب ہوگا یعنی کہ 500 درہم واجب ہوں گے. علی عاقلتہ، اس شخص کے عاقلہ پر بھائی، اس کے برادر، اس کے قوم والوں پر. ان القت میتن، اگر اس عورت نے اس کو مردہ ڈالا، یعنی مردہ پیدا ہوا. ودیتن، اور دیت واجب ہوگی. ان حیان، اگر اس عورت نے اس کو زندہ گرایا، یعنی وہ زندہ تھا، زندہ، فماتا، پھر وہ مر گیا بھائی. بھائی یہ جنین کے اندر 500 درہم کیوں آئیں گے؟ دراصل یہ حدیث میں آتا ہے. کس میں آتا ہے؟ حدیث میں. حضور علیہ السلام نے یہی غرہ واجب فرمایا تھا. ایک شخص نے ایک عورت کا حمل گرا دیا تھا، تو اس پر حضور نے غرہ واجب فرمایا. اور غرہ اس میں آئے گا، پوری دیت نہیں آئے گی. آپ کہیں گے بھائی ایک جان چلی گئی، پوری دیت آنی چاہیے. بھائی ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ جو حمل تھا اس عورت کے پیٹ میں، یہ زندہ تھا بھی یا زندہ تھا یا زندہ نہیں تھا. تو اس کے زندگی کا پکا پتہ نہیں ہو سکتا ہے. پہلے کسی وجہ سے مر چکا ہو بھائی, تو چونکہ شک آ گیا اور شک کی وجہ سے اب پوری جان کی دیت اس شخص پر مجرم پر واجب نہیں کی جا سکتی. ہاں جب پتہ لگ گیا کہ زندہ تھا, مثلا زندہ پیدا ہوا اور پھر مر گیا, تو اس صورت میں پوری دیت آئے گی. یہ معنی ہے ودیت, اور پوری دیت آئے گی. ان حین فماتا, اگر اس نے اس کو زندہ جنا فماتا پھر وہ مر گیا, ای تجب الدیت الکاملہ, تو پوری دیت واجب ہوگی. ان القت حین, اگر اس نے اس کو زندہ گرایا فماتا پھر وہ, اگر اس نے اس حمل کو زندہ گرایا فماتا پھر وہ مر گیا. لئن موتہ بسبب الضرب, کیونکہ اس کی موت اس ضرب کی وجہ سے ہے. پتا چل گیا کہ وہ زندہ تھا اور کس کی وجہ سے مر گیا, اس ضرب کی وجہ سے, تو پوری دیت آئے گی. وعلم ان الغرہ عندنا تجب فی سنتین, کہ غرہ جو ہے ہمارے نزدیک واجب ہوتا ہے ایک سال میں. یہ غرہ ایک سال میں ادائیگی کرنی ہے بھائی. دیت کی ادائیگی کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ تین سال میں, اور یہ ایک سال کے اندر ادائیگی ہوگی. فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَ الْغُرَّةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي سَنَةٍ, اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے غرہ مقرر فرمایا تھا اس جنایت کرنے والے کی عاقلہ پر, فی سنتین, ایک سال میں. وَأَيْضًا هِيَ بَدَلُ الْعُزْوِ مِنْ وَجْهٍ وَمَا كَانَ بَدَلُ الْعُزْوِ يَجِبُ فِي سَنَةٍ إِنْ كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ إِلَى نِصْفِ الْعُشْرِ. امام شافعی رحمہ اللہ دراصل فرماتے ہیں کہ یہ جو غرہ ہے یہ تین سال میں ادا کریں گے, جیسے دیت تین سال میں ادا کرتے ہیں, یہ غرہ بھی تین سال میں ادا کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ یہ غرہ ایک سال میں ادا کریں گے. حدیث میں اسی طرح ہے, حضور علیہ السلام نے ایک سال میں واجب فرمایا تھا کہ ایک سال میں ادائیگی کرنا پڑے گی. اور نیز یہ بدل عزب بھی ہے بعض اعتبار سے. بھئی دیکھیے, جو جنین تھا نا, من وجہ دیکھیں تو یہ ایک جان تھی, من وجہ دیکھیں تو یہ ایک جان, اور من وجہ دیکھیں تو یہ عورت کا ایک عضو تھا کیونکہ اس کے بدن کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو یہ عضو کے درجے میں, ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ عضو کے درجے میں, دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ نفس کے درجے میں. تو جب یہ عضو کے درجے میں تھا تو گویا یہاں جو غرہ آ رہا ہے وہ عضو کا بدل ہے, اور عضو کا جو بدل ہوتا ہے وہ ایک سال میں ہوتا ہے واجب, تین سال میں واجب نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی یہ ایک سال میں ہی واجب ہوگا. دلیل سمجھ میں آ گئی. وَأَيْضًا هِيَ بَدَلُ الْعُزْوِ مِنْ وَجْهٍ, اور نیز یہ کہ یہ عضو کا بدل ہے, مِنْ وَجْهٍ, بعض اعتبارات سے. وَمَا كَانَ بَدَلُ الْعُزْوِ يَجِبُ فِي سَنَةٍ, اور وہ جو عضو کا بدل ہوتا ہے وہ ایک سال میں واجب ہوتا ہے. اِنْ كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ, اگر وہ کتنا ہو, دیت کا ثلث ہو, او اقل, یا ثلث سے کم ہو. الا نصف العشری, الا ہے آپ کی کتابوں میں, الا ہونا چاہیے بھائی, کتابت کی غلطی ہے, یا اس سے کم ہو. الا نصف العشری, کہاں تک؟ نصف عشر تک. نصف عشر تک بھائی, دیکھو نصف عشر سے لے کر, نصف عشر کتنا ہے؟ پانچ اونٹ ہیں, یا وہی پانچ سو درہم ہیں, وہی غرہ ہے بھائی. کیا ہے غرہ؟ بھی تو نصف عشر ہے بھائی, وہ دس ہزار کا نصف عشر بنتا ہے. تو نصف عشر سے لے کر ثلث سے دیت تک, اعضاء کے اندر نصف عشر سے لے کر ثلث سے دیت تک جو زمان آئے وہ ایک سال میں ادا کرنا پڑتا ہے, ایک سال میں. اور یہ بھی نصف عشر سے لے کر ثلث سے دیت میں سے داخل ہے, کیونکہ یہ نصف عشر ہے بھائی. وما کان بدل العضو یجب فی سنتین, اور وہ جو بدل عضو ہوتا ہے وہ ایک سال میں واجب ہوتا ہے. ان کان ثلث دیتی, اگر وہ کتنا ہو, ثلث سے دیت. ثلث سے دیت کی بات کی, اگر نصف دیت ہے تو پھر وہ ایک سال میں نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی, وہ اسی طرح تین سال میں ہوگا. تو ان کان ثلث دیتی, اگر وہ عضو کا بدل جو ہے وہ ثلث دیت ہو, او اقل, یا ثلث دیت سے کم ہو. الى نصف العشر, کہاں تک؟ نصف عشر تک. وعند شافعی رحمه اللہ تجب الغرۃ فی ثلاث سنین کدیتی. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غرہ واجب ہوگا تین سال میں جیسے کہ دیت ہوتی ہے. وَغُرَّةٌ وَدِيَةٌ اِنْ كَانَ مَيِّتًا فَمَاتَتِ الْأُمْ. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے ایک عورت کے پیٹ پر ضرب لگائے اور وہ حاملہ تھی، اس نے حمل گرایا اور وہ حمل مردہ تھا، اور پھر بعد میں اسی صدمے سے اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا، اس چوٹ کی وجہ سے عورت کا بھی انتقال ہو گیا. تو یاد رکھیے، عورت کی وجہ سے پوری دیت آئے گی اور حمل کی وجہ سے غرہ آئے گا اس شخص پر. یہ معنی ہے وَغُرَّةٌ وَدِيَةٌ، اور غرہ بھی واجب ہوگا اور دیت بھی. ان کانا میتن، اگر وہ جنین جو تھا وہ مردہ تھا، فَمَاتَتِ الْأُمُّ، پھر ماں بھی مر گئی. ودیت الامی فقط ان ماتت فالقت میتا. تیسری چوتھی صورت بھائی، ایک شخص نے ایک عورت کے پیٹ پر ضرب لگائی بھائی، اور وہ عورت حاملہ تھی اور وہ مر گئی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی مردہ تھا. تو اب یہاں پہلے عورت مری ہے اور پھر بچہ پیدا ہوا ہے، تو اب شک آ گیا کہ پتہ نہیں یہ جو جنین مرا ہے، مردہ پیدا ہوا، یہ اس ضرب کی وجہ سے مرا ہے یا ماں کا سانس رکنے کی وجہ سے مرا ہے. تو چونکہ شک آ گیا، لہذا یہاں پر یہ جو غرہ ہے وہ اس شخص پر واجب نہیں کریں گے، بلکہ صرف عورت کی دیت اس پر واجب ہوگی، کہ گویا اس کی ضرب کی وجہ سے عورت مر گئی اور پھر عورت کے سانس رکنے کی وجہ سے جنین بھی مر گیا، کیونکہ اس کا سانس بھی ماں کے سانس کے ساتھ جاری ہے، ماں کا سانس رکا تو اس کا بھی سانس رک گیا. یہ معنی ہے ودیت الامی فقط، اور صرف ماں کی دیت آئے گی. ان ماتت، اگر ماں مر گئی، فالقت میتن، پھر اس نے ایک مردہ جنین کو ڈالا. لانہ لا یمکن، آپ کی کتابوں میں لا ہے
جی.
یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی، یہ لا یہاں نہیں ہونا چاہیے بھائی. لانہ یمکن ان یکون موتہ بسبب اختناقہ بعد موتہا، اس لیے کیونکہ ممکن ہے اَيُّكُونَ مَوْتُهُ، کہ اس جنین کی جو موت ہے، بسبب اختناقہی، اس کے گلا گھونٹنے کی وجہ سے ہوئی ہو، بعد موتہا، ماں کی موت کے بعد، ماں کی موت کے بعد اس کا سانس گھٹ گیا ہو، اس لیے وہ مر گیا ہو. تو شک آ گیا، اور شک کی وجہ سے اب اس ضرب لگانے والے پر غرہ کو واجب نہیں کیا جائے گا. وعند الشافعی رحم اللہ تجب الغرۃ ایضا، اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غرہ بھی واجب ہوگا. آپ کہیں گے بھئی پہلے بھی ایک مردہ جنین اس نے گرایا تھا، تو اس میں آپ نے غرہ واجب کیا تھا، اور یہاں بھی مردہ جنین اس نے ڈالا ہے، تو یہاں بھی غرہ ہونا چاہیے. بھئی دیکھیے، وہاں عورت زندہ تھی اور وہ جنین کیا تھا؟
مردہ
تھا. معلوم ہوا اس ضرب کی وجہ سے یہ جنین گرا ہے، لیکن پوری نفس کی دیت نہیں، کیونکہ پتہ نہیں پہلے زندہ تھا یا زندہ نہیں تھا. تو جنین تو بہرحال گرایا، تو غرہ آیا. حدیث میں کتنا آیا ہے؟ اس میں غرہ واجب ہوا ہے. اور یہاں تو اس ضرب کی وجہ سے غرہ نہیں گرا، بلکہ عورت مر گئی ہے، اور پھر عورت کے مرنے کے بعد وہ بچہ اس پیدا ہوا، تو لہذا اس وجہ سے صرف عورت کی دیت آئے گی بھائی. ودیتان ان ماتت فالقت حیا فمات. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے ایک عورت کو ضرب لگائی، وہ حاملہ تھی، اور پھر اس ضرب کی وجہ سے وہ عورت مر گئی، اور پھر اس کا حمل پیدا ہوا اور وہ زندہ تھا، اور پھر وہ بھی مر گیا. تو اب دو دیتیں آئیں گی، کیونکہ عورت بھی مر گئی اور جنین بھی زندہ تھا، وہ مر گیا. یہ مانا ہے ودیتان، اور دو دیتیں آئیں گی. ان ماتت، اگر ماں مر گئی، فالقت حیان، پھر اس نے گرایا زندہ جنین، فماتا، پھر وہ بھی مر گیا. وما یجب فی الجنین لورثته سوا ضاربه. صورت مسئلہ یہ کہ جو غرہ واجب ہوگا نا، غرہ، یہ اس جنین کا مال وراثت شمار ہوگا. کیا شمار ہوگا؟ مال وراثت شمار ہوگا، اور اس کے اندر اس کی وراثت جاری ہوگی. جیسے کوئی زندہ مر جائے اس کی وراثت جاری ہوتی ہے. تو گویا یہ وہ حرہ چھوڑ کر مرا ہے, اب اس کے جو جو وارث بنتے ہیں اگر اس کی ماں زندہ ہے تو ماں کا حصہ بھی اس کو دیں گے, باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے وہ بھی دیں گے, بھائی بہن اگر اس کے اور ہیں ان کا بھی حصہ وغیرہ, ساری وراثت اس میں جاری ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر وہ جو ضرب لگانے والا ہے وہ بھی اس کا وارث بن رہا ہے, مثلا باپ نے ہی مارا تھا, باپ نے ہی مارا, یا بھائی تھا اس نے مارا, یا کوئی اور جو بھی تھا وارث بن رہا تھا, تو پھر وہ وارث نہیں بنے گا, اس کا حصہ اس کو نہیں دیا جائے گا بھائی, کیونکہ وہی کوئی قاتل ہے. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ قاتل اگر مورث کو قتل کرے تو اس کو میراث نہیں ملتی. تو کہتے ہیں وما یجب فی الجنین لورثته, اور وہ چیز جو جنین کے لیے واجب ہو لورثته, وہ اس کے وارثوں کے لیے ہوگی, سوا ضاربہ, سوائے اس کو مارنے والے کے, کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. این کان ضارب وارثا للجنین, یعنی اگر ضرب لگانے والا وہ جنین کا وارث تھا تو لا یکون له شیئن مما وجب, تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی اس میں سے جو اس کے لیے ثابت ہے وہ اس کو نہیں ملے گی. اذ لا میراث للقاتل, اس لیے کیونکہ قاتل کے لیے میراث نہیں ہے. وفی جنین الامۃ نصف عشر قیمتہ فی الذکر وعشر قیمتہ فی الانثی. بھائی یہ تو آزاد بچوں کی تفصیل تھی, آزاد کے اندر جنین کی بھائی, آزاد جنین اگر باندی تھی بھائی اور باندی کے پیٹ میں حمل تھا اور اس کو کسی شخص نے مارا اور اس نے وہ مردہ جنین ڈالا یا زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا, تو اس میں کیا تفصیل ہے؟ اس میں پھر تفصیل یہ ہے کہ آزاد مرد میں کیا آتی ہے؟ دیت. آزاد انسان میں کیا آتی ہے؟ دیت آتی ہے. اور غلام اور باندیوں میں ان کی قیمت آتی ہے. ایک شخص نے کسی کا غلام غلطی سے قتل کر دیا تو اب دیت نہیں دیں گے اس کو, بلکہ اس غلام کی قیمت دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ غلام کی قیمت دیں گے. تو یہاں پر بھی اب اگر اس باندی کا وہ بچہ ضائع ہوا ہے تو اگر وہ مذکر تھا تو اس بچے کی نصف عشر قیمت آ جائے گی. کتنی قیمت؟ غرہ کتنا ہوتا ہے؟ غرہ کتنا ہے؟ اور 500 یہ کتنا بنتا ہے؟ نصف عشر ہے نا, وہ تھا نصف عشر دیت کا, نصف عشر دیت, اور یہاں ہے نصف عشر قیمت کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا مانا اس بچے کی نصف عشر قیمت؟ بھائی فرض کر لو اگر یہ بچہ زندہ ہوتا, مرتا نا, زندہ پیدا ہو جاتا, تو اس بچے کی کیا قیمت ہوتی؟ فرض کرو اس بچے کی قیمت ہوتی 100 دینار. ابھی چھوٹا ہے نا 100 دینار, بڑا ہوگا ٹھیک ہے 500 دینار کا ہو جائے گا, لیکن بچہ ہے چھوٹا ہے تو اس کی قیمت ظاہر سی بات ہے کم ہوگی. تو اس بچے کی قیمت لگاؤ اگر یہ زندہ ہوتا, اس وقت تو اس نے مردہ ڈالا ہے لیکن اگر یہ زندہ ہوتا فرض کرو اس کی قیمت کتنی تھی, یوں کہ 100 درہم تھی. کتنی تھی؟ 100 درہم. اس 100 درہم کا عشر نکالو کتنا بنا, یہ یوں کہ 500 درہم اس بچے کی قیمت تھی اگر یہ زندہ ہوتا, 500 درہم اس کی قیمت, تو اس کا نصف عشر لگائیں. نصف عشر کتنا؟ 500 کا عشر نکالیں, 500 کے 10 حصے کریں 50, یہ 50 یہ عشر آ گیا, اس کو نصف کریں 25, تو گویا 25 درہم آ جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ اگر وہ مذکر ہو, اگر مؤنس ہو پھر عشر دینا ہے. کیا دینا ہے؟
عشر
دینا ہے. تو اگر لڑکا ہو تو اس میں نصف عشر آئے گا, اور اگر لڑکی ہو پھر عشر آئے گا. بھائی کیا آئے گا؟
عشر آئے گا.
آپ کہیں گے کہ یہ فرق کیوں ہے, لڑکے کے اندر نصف عشر آئے گا اس کی قیمت کا اور لڑکی کے اندر عشر آئے گا. بھائی وجہ یہ ہے کہ غرہ کے اندر بھی تو اسی طرح ہے نا. غرہ کے اندر بھائی مرد کی دیت کتنی؟ 100 اونٹ یعنی 10,000 درہم. عورت کی دیت کتنی؟
50 اونٹ
یعنی 5,000 درہم. اور حضور علیہ السلام نے فرق نہیں فرمایا کہ وہ جنین مذکر تھا یا مؤنث تھا, بس کتنا واجب فرمایا؟ غرہ. اور وہ کتنا ہے؟ 500 درہم. اور 500 درہم یہ مرد کی دیت کا نصف عشر بنتا ہے, لیکن عورت کی دیت کا عشر بنتا ہے. عورت کی دیت کا عشر بنتا ہے. تو دیکھو جیسے وہاں مرد کا نصف عشر تھا اور عورت کی دیت کا عشر واجب ہو رہا تھا غرہ میں, تو یہاں بھی اسی طرح ہے. اگر وہ لڑکا ہوا تو اس کی قیمت کا نصف عشر آئے گا, اور اگر وہ لڑکی ہوئی تو اس کی قیمت کا عشر آ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وفی جنین الامت نصف عشر قیمتہ فی الذکر, وفی جنین الامت اور باندی کے جنین میں نصف عشر قیمتہ فی الذکر, نصف عشر قیمتی اس کی قیمت کا نصف عشر ہوگا فی الذکر مذکر کے اندر, وعشر قیمتہ فی الانثی اور اس کی اس جنین کی قیمت کا عشر ہوگا. قیمتی ہی ہاضہ میں راجے کر لیں جنین کو, نصف عشر قیمتی ہی اس جنین کی قیمت کا نصف عشر ہوگا فی ذکر مذکر ہونے کی صورت میں, وہ عشر قیمتی ہی فی الانسا اور اس جنین کی قیمت کا عشر ہوگا مؤنث ہونے کے اندر اگر وہ مؤنث ہو, یعنی اس کو زندہ فرض کر لیں گے. اگر یہ زندہ پیدا ہو جاتا تو پھر اس بچے کی قیمت یا اس بچے یا اس بچی کی قیمت کیا ہونی تھی, اس کا عشر یا نصف عشر آ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں اعلم جان لے ان الجنین اذا کان حرا, کہ جنین جب وہ آزاد ہو تو یجب فیہ 500 درہم, تو اس میں 500 درہم واجب ہوتے ہیں, سوا ان کان ذکرن او انسا, چاہے وہ مذکر ہو چاہے انسا, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث. اس لا تفاوت فی الجنین بین الذکر والانسا, اس لیے کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے جنین کے درمیان کہ وہ مذکر ہو یا انسا, دونوں صورتوں میں 500 درہم آتا ہے. وہی نصف عشر من دیت الذکر وعشر من دیت الانسا, اور یہ مذکر کی دیت کا تو نصف عشر ہے اور مؤنث کی دیت کا عشر ہے. فاذا کان رقیقا, جب وہ غلام ہو وہ جنین, تو یجب ان یکون نصف عشر قیمتہ علی تقدیر ذکورتہ, تو واجب ہے کہ یہ اس جنین کی قیمت کا نصف عشر ہو علی تقدیر ذکورتہ, اس کو مذکر فرض کرنے کی صورت میں. وعشر قیمتہ علی تقدیر انوثتہ, اور اس کی قیمت کا دسواں حصہ ہو اس کو مؤنث فرض کرنے کی صورت میں. لأن دیت الرقیق قیمتہ, اس لیے کیونکہ غلام کی جو دیت ہوتی ہے وہ اس کی قیمت ہوا کرتی ہے, آزاد میں دیت اور غلام میں قیمت آتی ہے. فما یقدر من دیت الحر یقدر من قیمت, بس وہ جو مقرر کیا جاتا ہے آزاد کی دیت میں سے, یقدر من قیمتی ہی, وہ مقرر کیا جاتا ہے غلام کی قیمت میں سے, اس کی قیمت سے حساب لگاتے ہیں. فَإِن قُلْتَ, اگر آپ یہ کہیں, یلزم وَن يَكُونَ الْوَاجِبُ مِنَ الْأُنسَى أَكْثَرَ مِنَ الْوَاجِبِ فِي الذَّكَرِ, یہ اشکال ذکر کر رہے ہیں. اشکال یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر غلام یا باندی کے اندر وہ جنین گرا, باندی کا جنین گرایا ہے, تو اگر مذکر ہو تو نصف عشر زمان آئے گا, اور اگر مؤنث ہو تو عشر آئے گا. یہ تو مؤنث کے اندر زیادہ زمان آ جائے گا, مؤنث کے اندر تو زیادہ زمان آ جائے گا. کہتے ہیں نہیں بھائی, لڑکے کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے جب غلام ہو, اور لڑکی کی قیمت کم ہوا کرتی ہے. لڑکے کی قیمت جتنی بھی کم ہو جائے, لڑکے کا نصف عشر لڑکی کے عشر سے زیادہ ہی رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی. تو فَإِن قُلْتَ, اگر آپ یہ کہیں, یلزم وَن يَكُونَ الْوَاجِبُ فِي الْأُنثَى أَكْثَرَ مِنَ الْوَاجِبِ فِي الذَّكَرِ, کہ اس صورت میں تو یہ لازم آتا ہے کہ وہ جو واجب ہوگا مؤنث کے اندر وہ زیادہ ہوگا اس سے جو واجب ہوگا مذکر میں. قُلْتُ, تو میں کہتا ہوں, لا يلزم, کہ یہ بات لازم نہیں آتی. لِأَنَّ فِي الْعَادَةِ قِيمَةُ الْغُلَامِ زَائِدَةٌ عَلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ بِكَثِيرٍ, اس لیے کیونکہ عادت کے اندر غلام کی جو قیمت ہوتی ہے وہ باندی کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے, بکثیر بہت زیادہ. حتی ان قویمت جاریتن بی الف درہم, یہاں تک کہ اگر قیمت لگائی جائے کسی باندی کی 1000 درہم, تو یقوم الغلام الذی مثلها فی الحسن بی الف درہم, تو قیمت لگائی جاتی ہے اس غلام کی جو اسی جیسا ہو حسن میں, اس کی 2000 درہم قیمت لگائی جاتی ہے. فنصف قیمت الجنین ان کان ذکرن لا یکون اقل من قیمته ان کان انسا, لہذا جنین کی قیمت کا نصف جو ہے اگر وہ مذکر ہو وہ کم نہیں ہوگا اس جنین کی قیمت سے اگر وہ مؤنث ہو. بات سمجھ میں آ گئی. یعنی اگر لڑکا 2000 کا ہے تو اس 2000 کا نصف کتنا, 1000, اس لڑکے کی قیمت کا نصف 1000 جو ہے وہ اس لڑکی کی قیمت سے کم نہیں ہوگا بھائی, اس کی پوری قیمت سے کم نہیں ہوگا. تو لہذا جب لڑکی اس کے نصف سے بھی کم ہے تو لڑکی کا عشر اور لڑکے کا نصف عشر, تو لڑکے کا نصف عشر زیادہ ہی نہیں ہوگا. بھائی سورج سمجھ میں آ گئے. یہ مانا ہے فنصف قیمت الجنین ان کان ذکرا لا یکون اقل من قیمته ان کان انثی, تو جنین کی قیمت کا آدھا جو ہے اگر وہ مذکر ہو تو وہ کم نہیں ہوگا اسی جنین کی قیمت سے اگر وہ مؤنث ہو. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یجب النقصان لو انتقصت الام بالقائها کما فی البہائم. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو غلام اور باندیاں ہیں یہ جانوروں کی مثل ہیں, یعنی یہ بھی مال شمار ہیں, یہ بھی کیا ہیں, مال ہیں. تو جیسے جانوروں کے اندر مسئلہ ہوگا وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہوگا. کسی شخص کی اگر کوئی حاملہ جانور ہو, مثلا گائے ہے حاملہ ہے, کسی دوسرے شخص نے اس کو ضرب لگائی اور اس کی وجہ سے اس گائے کا حمل گر گیا, ضائع ہو گیا, تو اس میں اگر گائے کو نقصان پہنچا ہو اس حمل کے گرنے سے پھر تو زمان آتا ہے, اگر نقصان نہ پہنچا ہو تو پھر زمان نہیں آتا. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا, اگر اس حمل کے گرانے سے باندی کو نقصان پہنچا ہے تو زمان آئے گا ورنہ زمان نہیں آئے گا. یہ مانا ہے وعند ابی یوسف رحمہ اللہ, رما ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یجب النقصان, نقصان یعنی جو کمی آئی ہے وہ واجب ہوگی. لو انتقصت الام بالقائها, اگر ماں کے اندر کچھ کمی آ گئی اس جنین اس حمل کو گرانے کی وجہ سے, کما فی البہائم جیسے مویشیوں میں ہوتا ہے, جیسے مویشیوں اور چوپایوں میں ہوتا ہے. فَإِنَّ زَمَانَ فِي قَتْلِ الرَّقِيقِ زَمَانُ مَالٍ عِنْدَهُ, اس لیے کیونکہ غلام کے قتل میں جو زمان آتا ہے وہ مال کا زمان ہے ان کے نزدیک. وعند شافعی رحمہ اللہ یجب عشر قیمت الام, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ماں جو ہے یعنی وہ جو باندی ہے اس کی قیمت کا عشر واجب ہوگا. ہم نے تو کہا اس جنین کی قیمت کا عشر واجب کریں گے, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, اصل جو ہے وہ ماں ہے, باندی ہے جس کا حمل گرا ہے, تو اس باندی کی قیمت کا عشر واجب ہوگا. فَإِن ضُرِبَتْ وَأَعْتَقَ سَيِّدُهَا حَمْلَهَا فَأَلْقَتْهُ فَمَاتَ تَجِبُ قِيمَتُهُ حَيًّا لَا دِيَتُهُ. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے ایک باندی کے جو حاملہ تھی اس کو پیٹ پر ضرب لگا دی اور اس باندی کی طبیعت خراب ہو گئی, حالت بگڑ گئی, اب مالک کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اب وہ گر جائے گا, حمل بچے گا نہیں, اور حمل جب گرے گا تو اس کے اندر زمان آئے گا, اور زمان تو تھوڑا سا ہوگا اتنا زیادہ تو نہیں. چنانچہ اس نے کیا کہا, اس نے کہا میں نے یہ جو تمہارے پیٹ میں حمل ہے, ابھی اس نے گرایا نہیں حمل کو, اس سے پہلے ہی حمل کو آزاد کر دیا کہ یہ حمل میں نے آزاد کر دیا, تاکہ اگر یہ جب آزاد پیدا ہوگا اور مر گیا تو پوری دیت اس سے وصول کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو چنانچہ اس نے اس کو آزاد کر دیا اور پھر اس نے اس جنین کو زندہ ڈالا اور پھر وہ مر گیا, تو کیا اب اس کے اندر پوری دیت آئے گی یا اس بچے کی؟ بچے زندہ گرایا نا, تو اب بچے کی قیمت آئے گی, اب تو غرہ یعنی اب وہ نصف عشر قیمت تو نہیں آئے گی. تو کہتے ہیں بھائی اس صورت میں ضرب کا اعتبار ہے, ضرب, اور ضرب کے وقت تو یہ جنین غلام تھا, لہذا وہ جو اس کی قیمت آئے گی دیت نہیں آئے گی. کہتے ہیں فَإِن ضُرِبَتْ, پس اگر باندی کو ضرب لگائی گئی, فَأَعْتَقَ سَيِّدُهَا حَمْلَهَا, تو آزاد کر دیا باندی کے آقا نے حَمْلَهَا اس کے حمل کو, فَأَلْقَتْهُ پھر اس باندی نے وہ حمل گرایا, فَمَاتَ پھر وہ حمل مر گیا, تَجِبُ قِيمَتُهُ حَيًّا تو اس کی قیمت واجب ہوگی, حَيًّا اس حال میں کہ وہ زندہ ہو, لا دِيَتُهُ اس کی دیت واجب نہیں. کیوں قیمت کیوں واجب ہوگی اس بچے کی؟ کیونکہ اعتبار ضرب کا ہے اور ضرب جب لگائی تھی اس وقت یہ غلام تھا. لِأَنَّ قَتْلَهُ بِالضَّرْبِ السَّابِقِ, اس لیے کیونکہ اس بچے کا جو قتل ہوا وہ سابقہ ضرب کی وجہ سے تھا, وَقَدْ كَانَ فِي حَالِ الرِّقِ اور وہ ضرب تو غلامی کی حالت میں تھی. وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْجَنِينِ هَذَا عِنْدَنَا, جنین کے اندر کفارہ نہیں ہے ہمارے نزدیک. کسی نے کسی عورت کا ضرب لگائی اور اس نے حمل گرا دیا, مردہ حمل, پھر تو اس میں کفارہ نہیں، اگر زندہ ہے پھر اس میں تو کفارہ آئے گا، لیکن بات جنین کی چل رہی ہے، اس میں کفارہ نہیں، کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں یہ زندہ تھا یا مردہ تھا. تو کہتے ہیں ولا کفارت فی الجنین، جنین میں کفارہ نہیں ہے. ھذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے. وعند شافعی رحمہ اللہ تجب، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں کفارہ واجب ہے. ومستبان بعض خلقہ کالطعام فیما ذکر. بھئی ایک سور، اب جنین میں دو صورتیں ہیں، ایک وہ جنین ہے جس کے اعضاء بن چکے ہیں، اور ایک وہ جنین ہے جو ابھی اس کے اعضاء پوری طرح نہیں بنے، کچھ شروع ہو گئے ہیں بننا لیکن پوری طرح اعضاء نہیں بنے. کہتے ہیں بھئی جس کے اعضاء نہیں بنے وہ بھی اسی طرح ہے جس کے اعضاء بن چکے ہوں، دونوں میں غرہ ہی آئے گا. کہتے ہیں ومستبان، استبانہ کا معنی ہے ظاہر ہونا. ومستبان بعض خلقہ، اور وہ جنین جس کی بعض خلقت جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، یعنی کچھ اعضاء بن چکے ہیں. کتامی، وہ کس جنین کی طرح ہے جو تام ہو چکا ہے، جس کے سارے اعضاء بن چکے ہیں. فی ما ذکر، ان مسائل میں جو اوپر ذکر ہوئے. وزمین الغرۃ عاقلۃ امراۃ اسقطت. صورت مسئلہ یہ، ایک عورت حاملہ تھی اور پیٹ میں حمل تھا، اور اس نے جان بوجھ کر وہ حمل گرایا، جان بوجھ کر وہ حمل گرایا، یا کوئی دوائی وغیرہ ایسی کھائی جس سے وہ حمل گر گیا، ضائع ہوا، یا اس نے خاوند کی اجازت کے بغیر اس نے حمل گرایا، تو ان تمام صورتوں میں اس پر غرہ آئے گا اور وہ اس عورت کی عاقلہ کو ادا کرنا پڑے گا. ہاں اگر خاوند کی اجازت سے حمل گرایا ہے پھر اس صورت میں غرہ نہیں آئے گا. بات سمجھ میں؟ اور یہ وہ صورت ہے کہ کچھ نہ کچھ اعضاء بن گئے ہوں، اگر کچھ اعضاء بھی نہیں بنے، ابھی خون کے اگر لوتھڑے کی شکل میں ہے، یہ بالکل ابتدائی حالت ہے، پھر اس میں غرہ وغیرہ بھی نہیں ہے. بھائی کہتے ہیں وزمین الغرتا، اور غرہ کے ضامن ہوں گے، غرہ ادا کریں گے کون؟ بھائی عاقلۃ امرأۃن اسقطت میتن عمدن، اس عورت کے عاقلہ، اسقطت میتن، جس نے مردہ جنین گرایا، عمدن جان بوجھ کر، او بدوائن، یا کسی دوائی کی وجہ سے، او فعل بلا اذن زوجہا، یا اس نے ایسا کیا خاوند کی اجازت کے بغیر، تو اس عورت کی عاقلہ اس کے غرہ کے ضامن ہوں گے. فَإِنْ أَذِنَ، اگر خاوند نے اجازت دی تھی، لا، پھر یہ ضامن نہیں ہوں گے. اعلم انہا تجب على عاقلۃ المرأۃ فی سنۃ واحدۃ، جان لے تو کہ یہ جو غرہ ہے یہ واجب ہوگا عورت کی عاقلہ پر ایک سال میں. وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهَا عَاقِلَةٌ، اور اگر اس عورت کی عاقلہ نہ ہوئی، تو تجب فی مالها فی سنۃ ایضا، تو پھر وہ اس عورت ہی کے مال میں واجب ہوگا ایک سال کے اندر، ایک سال میں اس کو خود ہی ادا کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.